اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له مسلمان اور غیر مسلم میں یا مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے وہ صرف ایک فرق ہے کہ مسلمان کے پاس ایمان ہے اس کے پاس ایمان نہیں. ایمان کیا ہے؟ اندیکھا سودا جس کو دیدے نہیں دیکھ سکتی، جس کو عقل کا ادراک احساس نہیں ہے، اندیکھا سودا، اس کو ایمان کہتے ہیں. مسلمان کے پاس وہ ایمان ہے اور کافر کے پاس ایمان نہیں ہے، بس فرق اتنا سا ہے، اور اسی پہ دنیا آخرت کا سارا نظام چلے گا، اور اسی سے دنیا آخرت کی ساری ترتیب چل رہی اور چلے گی. تقسیم ہے، ترتیب ہے آپس میں جدائی کی، کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اللہ جل شانہ ہر بچے کو عطا فرماتے ہیں پیدائش کے وقت. حیران ہوں گے، وہ غیر مسلم کے گھر، کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے پاس ایمان ضرور ہوتا ہے. اس کے پاس، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ دین، دین فطرت ہے، اور ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. ہر بچہ، چاہے وہ غیر مسلم کے گھر ہو، مسلمان کے گھر ہو، وہ یہودی کے گھر ہو، وہ عیسائی کے گھر ہو، وہ ہندو کے گھر ہو، وہ آتش پرست کے گھر ہو، وہ ایمان والا ضرور ہوتا ہے. ایمان والا ضرور ہوتا ہے، اور یہ شک نہیں کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو. ماں باپ اس کو اپنے مذہب پہ لاتے ہیں کہ اگر ماں باپ جیسے ہوں گے، وہ اس کے مطابق اس کی زندگی کے دن رات گزرنا شروع ہو جائیں گے، وہ اسی ایمان پہ، اسی عقیدے پہ شروع ہو جائے گا. تو یہ بات تو پکی ہو گئی کہ ایمان ہمیں پیدائش میں ملا ہے اور بچپن میں ملا ہے، حتیٰ کہ جب ہمیں شعور نہیں تھا ایمان کیا ہے، اس وقت بھی ایمان تھا. جب ہمیں شعور نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، اس وقت بھی ایمان تھا، اور جب شعور ملا کہ ایمان ہے تو اس وقت بھی ایمان تھا. اور جب انسان احساس اور شعور سے نکل جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں میں رہتا ہے، تو اس وقت بھی وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے، یہ فکر سے ملتا ہے، غم سے ملتا ہے، احساس سے ملتا ہے. انسان کوشش نہ کرے اور اس کا ایمان باقی رہ جائے، اور انسان کوشش نہ کرے اور اس کا ایمان مضبوط رہ جائے، اور انسان کوشش نہ کرے اور اس کا ایمان سلامت رہ جائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہوا. ساری کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑی نعمت، وہ ایمان کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، اور ان کا حلم کا عالم یہ تھا کہ جب اپنے علاقے کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، اچھا جو جتنی گالیاں ابھی دینی ہیں مزید دے لے، آگے میرے کچھ جاننے والے ہیں، پھر ایسا نہ ہو وہ تجھے تکلیف دے دے. بعض اوقات کسی فقیر کے اندر اللہ کا جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کے منہ سے کوئی لفظ ایسا نکلتا ہے، اس کے منہ سے کوئی لفظ ایسا نکلتا ہے جو آسمان کے فیصلے اللہ سے کروا دیتا ہے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے منہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکلتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت، بہت حلیم تھے. ایک شخص آیا، آپ درس حدیث دے رہے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 70 سال تھی، اور آ کے کہنے لگا سامنے کھڑے ہو کے، میں تیری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بیوہ تھی۔ آپ نے درس روک کے چند لمحوں کے لیے اس سے کہا، اچھا ایسا ہے، میں اپنی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا، ظاہر ہے کہ والدہ کوئی پوچھے بغیر تو میں ان کے نکاح کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ اتراتا ہوا واپس ہوا کہ میں نے ان کی خوب بے عزتی کی۔ آگے گیا، ٹھوکر لگی، گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت آپ نے بد دعا کی تھی، اللہ والے تو بد دعا نہیں کرتے، اور میں نہیں، میں نے بد دعا نہیں کی، میں نے بد دعا نہیں کی، کہ بس اللہ جل شانہ نے غیب سے میری طرف سے اسے انتقام لے لیا ہے، میں نے بد دعا نہیں کی۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ انہیں مسلسل برا بلا کہتا تھا، اور یہ خاصا ہے، اللہ والوں کا خاصا ہے کہ لوگ انہیں برا بلا کہتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ اس کے لیے تو مخلوق خدا نے انبیاء کو معاف نہ کیا۔ ایک بندے کے بارے میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اور کچھ عرصہ چلتے چلتے ایک وقت آیا اس کا ایمان چھن گیا اور وہ مسلمان سے کافر ہو گیا۔ تو کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ نے جو پیشین گوئی کی دی تھی، کیسے دی تھی؟ وہ فرمانے لگے، اصل بات یہ ہے، نہیں، کسی اور محدث نے اس کے بارے میں پھر دلیل دی کہ انہوں نے کیوں فرمایا تھا، تو کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست تھے۔ بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے قیمتی چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ خزانہ ہوتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے، مفہوم ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس نے اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی کی، تو اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا، اور جب اللہ نے اعلان جنگ کیا تو سب سے قیمتی چیز اس کی چھین لی، اور وہ ایمان تھا، اور وہ اللہ کے ولی کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، چھن جائے گا۔ ایمان سب سے کائنات کی قیمتی چیز ہے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ اصل بات یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام ایک طرف، لیکن ایمان کی سطح اگر بڑھ رہی ہے، آگے سے آگے ہو رہی ہے، آگے سے آگے ہو رہی ہے، اور ایمان میں اگر ترقی ہو رہی ہے تو انسان دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ ایمان واحد چیز ہے انسان کو جو کہتی ہے کہ یہ تیری چیز نہیں میری ہے، میری نہیں تیری ہے۔ ایمان، اس دن کی بات ہے، میں نے ایک سفر کیا کوچ میں، اس سے میرے 1100 روپے تھے، اس کو دینے تھے، میں نے 1500 دیے، 1500 دیے نا، تو اس نے مجھے 100 دیا، پھر دوسرا 100 دیا، پھر 300 دیا، 300 دینے کے بعد کہنے لگے، جی نوٹ میرے پاس 100 والا نہیں ہے، ایسے نوٹ دیکھے میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس میں سے نوٹوں میں سے 100 والا نوٹ نکل آیا، اس نے مجھے وہ دے دیا۔ دینے کے بعد پھر آیا، کہنے لگے یہ 100 روپے کا نوٹ۔ میں ایک دم تشویش میں پڑا کہ اس نے 400 تو مجھے پورے کر دیے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے، اپنی جو تھیلی گتھلی ہے اس میں سے نوٹ نکالے، دیکھے وہ 400 پورے تھے۔ میں نے اس کو بلایا، میں اس کو بلانے کے بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے 400 پورے کر دیے تھے، یہ 100 آپ نے زائد دیے۔ اچھا اچھا، میں بھول گیا، وہ لے کے چلا گیا۔ اب میرے اندر ایک کشمکش پیدا ہوئی، وہ کشمکش یہ پیدا ہوئی کہ میں تو ایماندار ہوں، میں اس کا 100 روپے رکھ لیتا، اسے کیا خبر تھی۔ اسی وقت میں نے اپنے اندر کو ایک بات سمجھائی، میں نے کہا دیوانے تو ایمانداری کی باتیں کرتا ہے، تو نے تو اپنے آپ کو بچایا ہے، جو کسی کا ایک روپیہ کھائے گا 700 فرض مقبول نمازیں اس کو قیامت کے دن اس کی دینی ہوں گی۔ تو فخر کر رہا ہے، تو کہتے میں ایماندار ہوں، یہ فخر کی چیز نہیں، یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے ان کا حق انہیں دے دیا، اگر ان کا حق کھا لیتا میرے پاس پتہ نہیں کتنی نمازیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کتنی نمازیں ایسی ہیں جو میری مقبول ہیں یا نہیں ہیں، میں تو ایک روپے کی بجائے اس کو اپنی نمازیں جو ہیں دے دوں گا۔ ایک خط دیا تھا آپ کو، یقین جانیے ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہتی ہے حق تیرا ہے یا میرا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد ڈرے فخر نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے تفاخر، ایک ہوتا ہے توازو، یہ دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ عمل کرنے کے بعد اس پہ فخر نہ ہو، عمل کرنے کے بعد توازو ہو، جھک جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ خیر کا عمل کرا دیا، اگر مجھ سے نہ ہوتا چند لمحوں کا مجھے شاید ظاہر میں نفع مل جاتا، ہمیشہ ہمیشہ کا گھاٹا اور نقصان میرا مقدر بن جاتا۔ یہ ایمان واحد چیز ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ جو جیب میں روپیہ اور پیسہ آیا ہے یہ حقیقت میں کہاں سے آیا ہے، اس کے آنے کے ذریعہ کیا ہے، اور جا کہاں رہا ہے، اس کے جانے کا ذریعہ کیا ہے۔ ایمان ہے، اور فرشتوں کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان سدا بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان والوں کا ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تولتے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتے رہیں کہ اللہ کی ذات پہ میرا ایمان کتنا ہے، اللہ کی ذات پہ میرا توکل کتنا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ میرا یقین کتنا ہے، اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق کتنا بڑھ رہا، کتنا بن رہا، میں ترقی کتنے کر رہا۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان کی سطح کے بقدر کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی سطح کے بقدر قبر میں روشنی بڑھتی ہے، ایمان کی سطح کے بقدر جنت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے، اور جتنا ایمان کی سطح ہوگی اس کے مطابق اس کا معاملہ آخرت میں ویسے ہی ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہمیں کیسا پتا چلے کہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے، ہر بندے کا ایک مقام ہوتا ہے نا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، ایک تھانے دار کہنے لگا، اس نے کہ جی ہمیں شہر کے جتنے آدمی ہیں جو مختلف جرائم کے اعتبار سے، ان کے ہاں ہمارا ایک مقام ہوتا ہے، ہمارے ہاں رجسٹر ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں دفعے کا، فلاں نمبر کا، فلاں اس کا، ہمارے ہاں ایک مخصوص کوڈ ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہمارے ہاں اس بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے، آسمان والے رب کے ہاں میری کیسے پہچان ہے، کیسے پتا چلے، اس کی علامت کا مجھے کیسے احساس و ادراک ہو کہ اللہ جل شانوں کے ہاں میرا کیا مقام ہے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ پتا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا کیا مقام ہے اور اللہ جل شانوں کے ہاں تیری کیا حیثیت ہے، تو یہ دیکھ کہ اللہ نے تجھے دنیا میں کس کام میں لگا دیا ہے۔ اگر تو اعمال میں، ایمان میں، اللہ کے تعلق میں، رزق کی احتیاط میں، حلال حرام کی تمیز میں اور حقوق کی تمیز میں اور نماز کی احتیاط میں اور قرآن کی تلاوت اور تسبیح میں، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لے آسمان پہ تیرا یہی مقام ہے، اور اگر ان تو چیزوں میں نہیں لگا ہوا تو پھر سمجھ لے کہ تیرا آسمان والوں کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کی اندھیری رات تھی بہت زیادہ، اور ہر طرف ستارے چمک رہے تھے، ہر طرف ستارے چمک رہے تھے، ہر طرف۔ ایک قریب کے بزرگ کی بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہ میں سوچتا رہا اور آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ یا اللہ ان میں سے ہر ستارہ کیمرہ ہے اور میری تصویر لے رہا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے یہ جتنے بھی ستارے ہیں تارے ہیں یہ دن رات جلتے ہیں، دن کی روشنی انہیں ہمیں نظر نہیں آتے، دن کی روشنی میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور وہ رات کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر ستارہ ایک کیمرہ ہے جو دن اور رات میں میری تصویر لے رہا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے ہماری ترقی کتنی ہو رہی، اعمال کے اعتبار سے ہماری ترقی کتنی ہو رہی، دیکھیں جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اعمال کی طرف توجہ ہوگی، اور جتنے اعمال بڑھیں گے اتنا ایمان کی ترقی ہوگی۔ ایمان اور اعمال دو جڑواں بھائی ہیں، ایمان اور اعمال دو جڑواں بھائی ہیں، ایمان اور اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کی طرف جتنا ہم ترقی کریں گے اتنا نسلیں ہماری شاد و آباد ہوں گی، نسلیں، یقین جانیے۔ حلال میں ہمیشہ نسلیں پلی ہیں اور حلال ایمان کے بغیر نہیں آ سکتا، نسلیں ہمیشہ حلال میں پلی ہیں اور حرام نے نسلوں کو فاقے دیے ہیں، حرام نے نسلوں کو غربت دی ہے، حرام نے نسلوں کو تنگ دستی دی ہے، حرام نے نسلوں کو مفلسی دی ہے، مفلسی دی ہے۔ اور جب ایمان کی سطح انسان کی مضبوط ہوتی ہے، اس کی سطح اوپر ہوتی ہے، پھر ایک اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میں یہ جو کچھ کر رہا یہ غلط ہے۔ وہ ایک اندر احساس بڑھتا ہے اور اندر ایک احساس بنتا ہے، میں جو کچھ کر رہا یہ غلط ہے۔ اور جب وہ ایمان کی سطح کمزور ہوتی ہے، وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مزدور جو ہے مزدوری کر رہا تھا اور مزدوری کرتے کرتے کھدائی کے دوران اس کو سونے کی اینٹ ملی، سر سے کپڑا اتارا اور سونے کی اینٹ لپیٹ کے ایک طرف رکھ دی اور پھر مزدوری کرنا شروع کر دی۔ شام کو مالک کے پاس گیا، انگریز مالک تھا، اور اس کو جا کے سونے کی اینٹ دے دی اور اپنی مزدوری لے لی جتنے آنے بنتی تھی۔ مالک حیران ہوا، اسے سمجھا شاید اس کو خبر نہیں، پوچھا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں، یہ سونے کی اینٹ ہے۔ تو کہا تو نے اسے کچھ نہیں؟ اس نے کہا میری ہے ہی نہیں، یہ تیری ہے، میری تو وہ مزدوری ہے۔ اس نے زیادہ دینا چاہا، اس نے نہیں لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایک بندے کو گھیرا ہوا ہے اور یہ شور کر رہے ہیں کہ یہ بندہ بچی کے بالوں کانوں سے بالیاں چھوٹی سی اتار رہا تھا اور وہ نہیں اتری تو اس نے کان چیر دیے اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ انگریز گزرا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے۔ اس نے کہا یہ تو شریف آدمی ہے، اس نے تو سونے کی اینٹ چھوڑ دی تھی، میں اس کی گواہی دوں۔ جب اس کے قریب گیا تو اس سے پوچھا کہ تو؟ اس نے کہا ہاں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا ہے، میں نے ایسا کیا ہے۔ کہنے لگا کیسے کیا؟ کہا کہ اس وقت میرے ایمان کی سطح اونچی تھی، اب ایمان کی سطح نیچی ہے۔ اس وقت سونے کی اینٹ کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں تھی، اب چند ماشے کی بالیوں کی میرے ہاں کوئی حیثیت ہے۔ ایمان والا ماحول جب ملے گا، ایمان کی سطح بلند ہوگی۔ جب ایمان کی سطح بلند ہوگی پھر انسان اعمال کی طرف رجوع کرے گا، پھر اس کو نماز اچھی لگے گی، پھر نماز میں مزہ آئے گا، پھر تلاوت کرتے ہوئے اس کو مزہ آئے گا، اس کو تسبیح کرتے ہوئے ایک لطف آئے گا، اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں اور تہجد کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر ذکر کرنے بیٹھتے ہیں اور پھر جو دعا کرنے بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے احساس ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا، اس دعا میں ایسی لذت مل رہی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ سے راز و نیاز کی وہ مناجات کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ کہنے لگے کہ اگر وہ نماز فرض نہ ہوتی اور فرض کے جانے کا خطرہ نہ ہوتا، میں وہ دعا کی مناجات نہ چھوڑتا جو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور جو اللہ سے راز و نیاز ہو رہا۔ ایمان کے ماحول سے ایمان کی سطح بڑھتی ہے، پھر انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میری نسلیں ہیں اور میں اپنی نسلوں کو کیا کھلا رہا ہوں۔ اور اپنی نسلوں کے لیے کیا کما رہا ہوں اور اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ایک احساس ہوتا ہے, پھر وہ برکتوں کے دروازے کھلواتا ہے. رات میرے پاس ایک صاحب آئے, اپنی تھیلی برکت والی کو کہنے لگے جس میں پھونک مار دیں, اور رو پڑے, کہنے لگے جس میں کرسی پہ ہوں وہاں اتنے ہزار روپے روز کا کمانا کوئی مسئلہ نہیں, میں جب سے درس میں آیا ہوں اللہ نے مجھے ان چیزوں سے بچایا ہے, اب میرے حالات بہت کمزور ہیں. اور رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں اتنے ہر مہینے اتنے ہزار کا مقروض ہو جاتا ہوں, اخراجات بہت زیادہ ہیں. اور میں نے اس کو کہا صبر کر. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی بات, کہ وہ عید کا دن ہے اور عید سے پہلے بچیوں نے کہا کہ ہمیں نئے کپڑوں کے لیے پیسے دے دیں. کہنے لگا بیٹا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں, بیت المال سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس بیت المال والے سے کہا کہ تو مجھے تنخواہ پیش کی دے دے. اس نے خط کا جواب لکھا کہ اتنے عرصے میں آپ اپنی زندگی کی مجھے ضمانت دے دیں, میں آپ کو آپ کی تنخواہ پیش کی دے دیتا ہوں. کیا آپ زندہ رہیں گے؟ خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. اور باقی عمرا کے عید نماز پڑھتے ہوئے زرق برق لباس بچوں کے, اور ان کے بچوں کے لباس پھٹے پرانے. اور جب گھر واپس آئے تو بچیاں منہ کے اوپر دوپٹہ دے کے آپ کو مبارک دے رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں. تو پوچھا عمر بن عبدالعزیز نے, جنہوں نے 2 سال پونے 3 مہینے صرف اقتدار ان کو کیا, 2 سال پونے 3 ماہ, اور 2 سال پونے 3 ماہ کے اندر بھیڑیا اور بکریاں اکٹھی چرتی تھی. اور ایک دفعہ دیکھا ایک دیہاتی نے کہ میری بھیڑیے کو, میری بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. وہ بھیڑیا بکری کے پیچھے نہیں بھاگا, وہ فوراً اس نے شہر کا رخ کیا. لگتا یہ ہے کہ آج عمر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اور جا کے دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ آ رہا تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ بچی نے منہ پہ کپڑا دیا. پوچھا یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگے ابا حضور عید کا دن تھا, لوگوں کے ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, پیاز کے ساتھ لہسن کے ساتھ ہم نے روٹی کھائی ہے, اس کی بو منہ میں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو, ہم نے اس لیے منہ پہ کپڑا دیا ہوا ہے. رونے لگ گئے اور فرمانے لگے بچیو فکر نہ کرو, غم نہ کرو, یہ دنیا کے دن, دنیا کے غم تو تھوڑے سے ہیں, آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے, ان قریب آخرت میں آپ کو وہ حصہ ملے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں اور عمرا کو نہیں ملا. اور پھر عجیب اللہ نے دکھایا ان کے 11 یا 12 بیٹے تھے, اور ان بیٹوں کو میں سے ہر بیٹوں کو اللہ جل شانہ نے گورنر بنایا. اور جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, فی بیٹے کو تقریباً 2 دینار, 2.5 روپے آج کے اندازہ, کہ 2.5 روپے فی بیٹے کا ترکہ ملا. بس اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں, 2.5 روپے. اور ادھر جو ہے عبد الملک بادشاہ, اس کے ہر بیٹے کو 12 لاکھ دینار. اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ سارے فقیر ہو گئے. ان کے بیٹوں کی تقوی, اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی محبت کی وجہ سے پکڑ کے, کھینچ کھینچ کے, منت کر کے ہر بیٹے کو گورنر بنایا گیا, اور ہر بیٹا گورنر بنا. اور اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. فرمایا کہ اللہ تقوی والوں کو پالتا ہے, قرآن کہتا ہے, جو حلال کی تلاش میں رہتے ہیں اللہ ان کو پالتا ہے اور غیر سے پالتا ہے. میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں, کتی کے بچے گنا کریں جب وہ جنتی ہے, اور بکری کے بچے گنا کریں جب وہ جنتی ہے. بکری 1 سے 2 بچے اور کتی کے 8 سے 10 بچے 12 بچے, پھر کتیوں کے ریوڑ کیوں نہیں بنتے؟ آخر بکریوں کے ریوڑ کیوں بنتے ہیں؟ پھر یہ نہیں کہ کتی تھوڑے بچے زیادہ بچے دیتی ہے. اور اگلی بات اس سے انوکھی ہے کہ کتی ذبح نہیں ہوتی, بکریاں ذبح ہوتی ہیں اور مسلسل ذبح ہو رہی ہیں. روز شاید پاکستان میں ہزاروں تو ہو جاتی ہوں گی, شاید لاکھوں ہو جاتی ہوں.
امت جو گوشت پہ تلی ہوئی ہے میرے خیال میں تو لاکھوں ہو جاتی ہوں گی, صرف اس پاکستان میں اور پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں کتنی ہوں گی. لیکن آج تک یہ نہیں ہوا کہ بکری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. میں پہاڑوں پہ گیا تو میں نے وہاں بکریاں بھیڑے دیکھی, میں صحراؤں میں گیا تو میں نے وہاں بکریاں بھیڑے دیکھی, میں شہروں کی گلیوں میں دیکھا تو وہاں یہی دیکھی. حلال کو اللہ نے برکتیں صدا دی ہیں, صدا دی ہیں, صدا دے گا اللہ. یہ ایمان کی سطح اس وقت آئے گی اللہ والو جب ایمان کا ماحول ہوگا, ایمان کا ماحول ہوگا. اپنے آپ کو جب جس ماحول میں لائیں گے اس ماحول کا رنگ ہوگا, اور جس ماحول میں اپنے آپ کو لائیں گے اس ماحول کا اثر ہوگا. انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, الناس علی دین خلیلہ ہی, انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اس کا دو جو ماحول اس کا دوست ہوگا, جو مجالس اس کی دوست ہوں گی, جو محافل اس کی دوست ہوں گی, جو مشورہ دینے والے اس کے دوست ہوں گے, انسان اس کے اسی مذہب پہ چلتا چلا جائے گا, اسی میں بڑھتا چلا جائے گا. جو بھی اس کا دوست ہوگا, ہمارے دوست یہ اللہ والی مجالس بن جائیں, اللہ والی مجالس ہماری دوست بن جائیں, پھر تو بات بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. اگر اللہ والی مجالس ہماری دوست نہیں بنے گی, مسائل نیک کو بھی آتے ہیں, مسائل گنہگار کو بھی آتے ہیں, اور گنہگار کی نظر کہاں جاتی ہے اور نیک کی نظر کہاں جاتی ہے. اگر ہماری نظر اللہ کی ذات عالی پہ نہ گئی اور ہم اعمال سے اللہ کے سے اپنے کام کرانے والے نہ بنے, تو پھر سدا پریشان رہیں گے, پھر حرام کے راستے اختیار کریں گے. میں نے ایک بندے سے کہا, میں نے کہا تجھے پتا بھی تھا جب تو سود لے رہا تھا بینک سے کہ آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو سود سے جو برباد نہ ہوا؟ پتا تھا. کہنے لگے بے شمار لوگوں کو دیکھا تھا, بس آگے سے آگے بڑی سی فیکٹری اور بڑی مل اور بڑی کوٹھی اور بڑا بنگلہ بنانے کا ایسا جذبہ تھا کہ بس پھر وہ سود جو ہے میں نے لے لیا. کون سا جذبہ ایسا ہوتا ہے؟ مال بڑھانے کا جذبہ. حلال ذریعے سے مال بڑھانے کا جذبہ کوئی حرام نہیں ہے کہ رزق میرا بڑھ جائے. حلال انداز سے اگر رزق بڑھ جائے کوئی حرام نہیں ہے, بالکل حرام نہیں کہ رزق میرا بڑھ جائے, بالکل حرام نہیں, کوئی حرام نہیں. لیکن اگر ناجائز راستے ہوں اور مشکوک راستے ہوں, وہ حرام راستے ہیں. اللہ پاک بے برکتی کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ سود کے نتیجے میں مفلسی دیکھی اور تنگ دستی دیکھی ہے. مجھے ایک ذمہ دار کہنے لگا کہ ہم یہی زمینیں تھیں جو سونا اگلتی تھی. وہ مجھے آلو, جن کا آلو ہے وہ کہتے ہیں کہ آلو, اس دن کہہ رہا تھا آلو پڑے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹھا کے لے جاؤ, مفت لے جاؤ. آج مجھے ایک صاحب, ان کے پاس کماد ہے, شوگر ملیں کماد جو ہیں وہ خرید ہی نہیں رہی, اس کا ریٹ اتنا ڈاؤن ہو گیا, آلو کی قیمت ختم ہو گئی. اور کپاس روئی اس میں جو ہے ذمہ دار کو مسلسل نقصان ہوا. کیوں؟ مجھے ایک ذمہ دار نہیں, کئی ذمہ داروں نے بتایا, جب سے زری بینک آئے اور سودی قرضے آئے ہم برباد ہو گئے, ہم برباد ہو گئے. جب ایمان اور اعمال کے ماحول میں ہماری زندگی کے دن رات آتے ہیں, پھر ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ سے منوانے, اللہ سے پانے کا ایک راستہ اور ہے, وہ ہے اعمال. اللہ سے پانے کا راستہ, اپنا مال بڑھانے کا راستہ, اپنا رزق بڑھانے کا راستہ, اپنی نسلوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے جائیداد, مال, جاگیر چھوڑ جانے کا راستہ اعمال ہے. اعمال, اعمال کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. وہ زندگی صرف اعمال کی ہے. ایک خط میں ابھی ڈاک, معمول کی ڈاک میں خط دیکھ رہا تھا,
ایک صاحب نے خط لکھا ہے، نام لینا مناسب نہیں، جگہ بتانا مناسب نہیں، آپ کے زیر سایہ آئے ہوئے مجھے تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں، اس دوران بہت کچھ تسبیح خانے سے سیکھا، اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پچھلی گزری زندگی نہایت پشیمانی، شرمندگی اور مشکلوں میں گھری ہوئی گزری، اب اللہ سے امید ہے آپ کے قیمتی مشوروں سے برکت والی زندگی اور نیک اعمال والی زندگی گزارنے کی کوشش ہے۔ ورنہ میرے دن اور رات مزید مشکلات میں گھر جائیں گے۔ میں ایک صاحب کے پاس منشی کا کام کرتا ہوں، مالک اعتماد کرتے ہیں، چونکہ میرا کام کھاتے وغیرہ بنانے ہیں اور اس کام میں رد و بدل کر کے یعنی ہیرا پھیری سے پیسے کما کر عارضی زندگی کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں۔ میری تنخواہ ہے جس میں گھر کا نظام کچھ مشکل سے چلتا ہے، مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے جس میں پہلے یہی ایک جگہ کام کرتے ہوئے ذلیل خوار ہو کے گھر کا زیور بیچ کر جان کی خلاصی ہوئی، باقی رقم قسطوں میں ادا کر رہا ہوں۔ اب یہی کچھ پھر ہو رہا، آخر یہ بھی کسی نہ کسی دن بھانڈا پھوٹ جائے گا، مجھے پتہ نہیں میرا اللہ میری رسی کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن آخر کتنی دیر، 100 دن چور کا، 1 دن سات کا۔ میرے اس کام میں میری بیوی برابر کی مشورے دیتی ہے، میرے اس کام میں میری بیوی مجھے برابر کے مشورے دیتی ہے اور مشورے دینے میں پیش پیش ہوتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، غریب لوگ ہیں، گزارا بہت مشکل ہے، لہذا اللہ ہمیں بشک دے گا۔ بیوی کے پاس لاجک ہوتی ہے اور اس کے پاس دلیل یہی ہے۔ جب میں اس بات کے خلاف ڈٹ جاتا ہوں اور انکار کرتا ہوں تو کہتی ہے چلو لاؤ پھر ہماری اپنی مرضی کرو اور ہماری اور ہماری گھر کی ضرورتیں پوری کرو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کی۔ یہ سن کر میں حوصلہ ہار جاتا ہوں کہ کہاں سے لاؤں میں اضافی رقم، شیطان کے بہکاوے میں پھر پھنس جاتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے تقریباً ان کا 50,000 کا قرضہ دینا ہے، نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ کوئی اور کام ہے، اور وہ مجھے زیادہ تنخواہ دے نہیں سکتے۔ میں اس وقت بہت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میں اندر ہی اندر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، لیکن اس معافی کا کیا فائدہ کہ دوسرے دن پھر جا کے پھر وہی کام کرتا ہوں؟ میرا ضمیر مجھے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کیا کرتا ہوں، کیا کروں؟ دل چاہتا ہے آخرت سنوارنے کے لیے اس دنیا سے لا تعلق ہو جاؤں، اور کئی بار گھر سے نکل گیا ہوں، اس کے باوجود لوگ گھر سے نکل گیا ہوں، لیکن ان بچوں کی خاطر پھر واپس آ جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھے ایماندار، نیک، شریف اور محنتی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اندر ہی اندر میں پانی پانی ہو جاتا ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق کیسے معاف کروں گا؟ مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہے، جن لوگوں کا ہے مجھے یاد نہیں، اس کا کیا کروں گا؟ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ان کے نام پر ہی پھل لے لیتا ہوں، لیکن یعنی کھاتے میں ڈالتا ہوں مالک کے، ان کے نام پہ لے لیتا ہوں، مالک اس کے پاس ایک انداز ہے کھاتے سیٹ کرنے کا۔ سارا دن محنت کرتا ہوں لیکن اس میں حرام کی آمیزش کر لیتا ہوں، کیسا بد نصیب شخص ہوں کہ بچوں بیوی کو حرام کھلانے پر مجبور ہوں، لیکن اس کے باوجود روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ہمسائے ہم سے تنگ ہیں، ہر روز بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر گھر سے نکلتا ہوں، ضروریات ہیں کہ پورا ہونے کے نام نہیں لیتی۔
جتنا زیادہ کماتا ہوں اتنا زیادہ بے برکتی ہے. اندازہ لگائیں روزانہ تقریباً 300 کبھی 400 کبھی 500 میں ہیرا پھیری کرتا ہوں. میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سوچ کر عبادت کو دل نہیں کرتا کہ میری اس عبادت کا کیا فائدہ, لیکن پھر بھی کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اس کی 40 روز تک عبادت قبول نہیں ہوتی. ہر وظیفہ, ہر دعا, ہر نماز کا دار و مدار حلال رزق پر ہے. میں خود کو یہ کیوں پاگل بنا رہا ہوں, یا میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ لیکن اللہ دلوں کے حال بہتر سمجھتا ہے. میں ایسا کرتا ہوئے خوشی محسوس نہیں کرتا, اور یہ اس وقت سے ہوا ہے جب سے میں نے تسبیح گانے میں حاضر ہونا شروع کیا ہے. گزشتہ 9 ماہ سے اندر ہی اندر بلک بلک کر اللہ سے متبادل حلال وسیع رزق کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس قابل نہیں, بس تو اپنی رحمت سے مجھے اس قابل بنا دے. کیا کروں, 4 بچے چھوٹے چھوٹے, بیوی سے تو ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اس کو دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ آپ میری آخرت کا ساتھی نہیں ہے. یہ خط کے چھوٹے چھوٹے ٹپس میں نے پڑھ کے سنائے, کچھ چیزیں میں چھوڑ گیا ہوں درمیان میں. یہ ایک خط نہیں, پتہ نہیں کس خیال سے میں یہ خط اٹھا کے لے آیا. میں نے کسی کا نام ظاہر نہیں کیا. جس کا پردہ اللہ نے رکھا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کے پردے کے کھولنے والا, میری کیا حیثیت. ایمان جب دل میں آتا ہے ایک احساس پیدا ہوتا ہے, ایک احساس پیدا ہوتا ہے. میں زندگی کے دن رات جو مشکوک گزار رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے وہ خود نہیں کھا سکتا, مریض جب کمزور ہوتا ہے اسے پکڑ کے کوئی کھلاتا ہے. آج صبح میں شیخ زید میں قاری حبیب الرحمان صاحب ہیں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, پتہ چلا بیچارے بہت فقیر درویش سفید پوش آدمی, ان کے ہاں میں ان کی عیادت کرنے گیا تو بیچارے بس کہا رہے تھے, خود کھا نہیں سک رہے, خود پی نہیں سک رہے. میں اس کو دیکھ رہا تھا اور کرسی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور اندر اندر خیال آ رہا تھا کہ ایمان جس انسان کا کمزور ہوتا ہے وہ بھی اس مریض کی طرح ہے. اس کو مردہ تو ہم نہیں کہیں گے, زندہ کہیں گے, لیکن کہیں گے لاچار مریض ہے. پھر کیا کرتے ہیں, ایسے مریض کو ہم لے کے ہسپتال میں ڈالاتے ہیں, اس کا ہسپتال میں علاج کراتے ہیں. یہ تسبیح خانہ میرے آپ کے لیے ہسپتال ہے, یہ ہم سب کا ہسپتال ہے. اعمال کے نفع بیان کیے جاتے ہیں, اعمال کے تذکرے کیے جاتے ہیں, اعمال کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑنا اس کو بیان کیا جاتا ہے. جب تک ہمارے اندر احساس نہیں ہوگا, ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اندر احساس کی موت ہو جاتی ہے. یہ جو خط والے صاحب ہے نا, اس کے اندر ابھی احساس کی موت نہیں ہوئی, احساس کی موت نہیں ہوئی. رات ایک میرے پاس کل کے کلینک میں ایک فیملی آئی, ایک خاتون اپنی ماں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں, مجھ سے یہ گناہ, یہ خطا ہو رہی, مجھے اس خطا میں میرا ساتھ دیں. میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا, میں کہا تیرا ایمان ابھی طاقتور ہے کہ تیرے اندر یہ احساس ہے کہ مجھ سے یہ گناہ اور یہ خطا ہو رہی. اس ایمان کو بچا کے رکھنا, یہ بھی ایک نعمت ہے کہ احساس احساس احساس. اور ایک وقت ایسا آتا ہے خود احساس کی موت ہو جاتی ہے. نسیم منسیا, ایسے بھولے کہ یہ بھولے کہ ہم بھولے ہیں یا نہیں بھولے, راستہ ہی بھول گئے, منزلیں ہی بھول گئے, نشان ہی ختم ہو گئے. اس خط والے کے اندر احساس ہے, اور احساس ہے ایمان ہے, ایمان ہے تو احساس ہے. ہمارے اندر احساس کتنا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اس کا کتنا احساس ہے میرے من کے اندر، میری طبیعت کے اندر، میرے جیوں کے اندر کتنا احساس ہے؟ یہ احساس بڑھتا چلا جائے، یہ احساس بڑھتا چلا جائے، آپ یقین جانیے جتنا یہ احساس ترقی کرے گا اتنا ایمان اس کا بڑھتا چلا جائے گا، ترقی کرے گا. اپنی اولادوں کو اچھا کھلا گیا، اپنی اولادوں کو اچھا پلا گیا. مجھے ایک اللہ والے فرمانے لگے، تیری ایک توجہ ایک طرف دلوانا چاہتا ہوں. میں جی فرمائیے. فرمایا فلاں شہر کے اندر ایک ایس پی ہے جو پولیس والا ہے، حاضر ڈیوٹی ہے، وہ زکات کا مستحق ہے. میں یہ ٹھیک ہے، اور وہ اب بھی ہے، ریٹائر نہیں ہوا. میں ایک ایس ڈی او کو جانتا ہوں، ماپڈا کے ایس ڈی او کو، وہ دفتر کے بعد جو سیکنڈ ٹائم ہے فارغ وقت باقی دفتر کی ڈیوٹی کے بعد، وہ لوگوں کے گھروں میں وائرنگ کرتا ہے، لوگوں کی بجلیاں مرمت کرتا ہے، لوگوں کی گھر کے اندر کوئی کمی کوتاہی بجلی کی، الیکٹرک کے نظام کی، اس کی مزدوری سے نظام چلاتا ہے، وہ واپڈا کا ایس ٹی او ہے. مجھے، میں نے اس دن ایک پولیس والے سے کہا، میں نے کہا مجھے کوئی ڈیڈ آنےسٹ بندہ ملوا کہ میں جا کے اس سے دعا کرواؤں. آپ یقین جانیے، میں آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. دنیا کا کوئی بھی افسر کسی شعبے میں، کوئی بھی چھوٹا ملازم کسی شعبے میں، اگر وہ ایماندار ہے تو اس سے جا کے تو دعا کروا، اس کی دعا قبول ہوگی. اس کی دعا کے اندر اور عرش کے اندر، عرش کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. اس کو تلاش کر تم. میں نے آج ایک ڈی آئی جی ہے صبح سرحد کے طرف رہنے والے، ریٹائر ہیں، اس کو فون کیا. مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ڈیڈ آنےسٹ آدمی. میں نے اس سے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا. کہنے لگے میں پرسوں آپ کو بیٹھا یاد کر رہا تھا، میں اس کو جانتا ہوں، میں ان کے گھر گیا تھا. آپ یقین جانیے زندگی کے چار دن ہیں. خوش قسمت وہ انسان ہے جس کا بیوی اس کا ساتھی ہو، جس کی بیوی اس کا ساتھی ہو. اس لیے کہتا ہوں اللہ والو، تسبیح خانے میں اکیلے آتے ہو، اپنی خواتین کو، اپنی خواتین کو یہ درس کی ترتیب بنواؤ. اگر مجبوراً نہیں آ سکتی، نیٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، یہ سننا سنانا ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی محتاجی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اپنی ٹرسٹ میں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بابا جی کی اینک، بابا جی کی تسبیح، پانچ سورہ، قرآن پاک، ساری سورت یاسین، اور وہ سورت یاسین اتنی بوسیدہ ہوتی ہے، پڑھ 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 کے اس کے وہ کاغذ گل چکے ہوتے ہیں، اور وہ تسبیحاں اور وہ ساری چیزیں اٹھا کے وہ دے جاتے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے ایک بابا جی تھے جو گھر میں قرآن، نماز، تسبیح پڑھتے تھے. بابا جی گئے تو یہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. میرے پاس کئی دفعہ یہ چیزیں آئیں، کئی دفعہ چیزیں آئیں. میں صحرا کے اندر میں خط پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں ابکری پڑھ رہا ہوں، میں صحرا کی ایسی جگہ ہوں جہاں بجلی نہیں ہے، میں لالٹین پہ بیٹھ کے میں ابکری پڑھتا ہوں، اور ساتھ ٹیلینار کا نمبر لکھا ہوا تھا. میں نے اس کو ٹیلینار کا نمبر اسی وقت اٹھایا، موبائل کیا، تو رات کا تقریباً غالباً شام کا وقت تھا، اس وقت اس نے موبائل اٹھایا تو میں نے اس کو کہا میں حکیم طارق بول رہا ہوں، ابکری کا ایڈیٹر. اس کو یقین ہی نہ آئے، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اب بھی میں ابکری پڑھ رہا تھا لالٹین پہ بیٹھا. مجھے کہنے لگا کبھی آپ میرے پاس آئیں. میں نے کہا میں آؤں گا.
ایک دفعہ ہمارے کچھ دوست تھے نصرت شاہ صاحب ہیں اور احباب ہیں، ان کے ساتھ میں چلا گیا ان کے پاس، اس شہروں بالکل دور، کہیں دنیا کی آبادی سے کہیں دور، وہاں بیٹھا تھا تو ایک پرانا سا کمرہ تھا، اس کے اندر قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے دل میں کیا کیا کیفیت ڈالی، نہ مجھے کوئی کشف صاحب کشف ہونے کا دعویٰ ہے، نہ مجھے کوئی صاحب کرامت ہونے کا دعویٰ ہے، نہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک اٹھاؤ، یہ پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرا من کہتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی تھی جو اس کو سالہ سال پڑھتی رہی، اور اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے وہ فوت ہو گئی، اور بہت عرصے سے اس قرآن کو نہیں پڑھا گیا، اس قرآن کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہنے لگا ہاں، ہماری ایک پھپھی تھی، بوڑھی تھی، وہ پڑھتی تھی اس قرآن پاک کو، اور جب وہ قرآن پاک اٹھا کے لائے، اس قرآن پاک وہ اس کے اوپر ساری دھول تھی، ڈسٹ تھی، اس کو میں نے صاف کیا، اس کو کھولا تو اس کا ہر صفحہ صفحہ بتا رہا تھا کہ ایک صفحے کو جب انگلیوں سے بار بار پلٹا جائے تو وہ صفحہ چکنا ہو جاتا ہے، اس کا وہ حصہ، اس کا صفحہ صفحہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن بہت پڑھا گیا، اس قرآن کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک دوست بتانے لگے کہ ہم میاں چنو کے قریب، یہ کچا کھو ہے، وہاں سڑک کے کنارے جا رہے تھے، رات پڑ گئی، ایک مسجد میں قیام کیا، صبح ایک بابا جی آئے، صبح ایک بابا جی آئے، اور یہ چند دوست تھے، ان سے گلے مل کے رونے لگے۔ انہوں نے کہا خیریت تو ہے، فجر کی اذان دی اور گلے مل کے رونے لگے، تو پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں سالہ سال سے اس مسجد اس بستی میں رہتا ہوں، زندگی ساری میری گزر گئی، صبح آتا ہوں اس مسجد میں اذان دیتا ہوں، اور اکیلا اذان دے کے نمازیوں کا انتظار کرتا ہوں، کوئی نمازی نہیں آتا، اور پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آج اور میرا گھر اس مسجد کے قریب ہے، اور میں کئی سالوں سے مسجد کے اندر سے سسکیوں کی آواز سن رہا ہوں، آج رات میں نے سسکیوں کی آواز نہیں سنی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا سسکیوں کی آوازوں میں یہاں کوئی جنات رہتے ہیں، اور لوگ بھی مجھے یہی کہتے رہے جنات ہیں۔ پھر میں نے ایک دفعہ سکندر نامہ کھولا، سکندر نامے کی شرح کے اندر میں نے ایک اللہ والے کا واقعہ پڑھا کہ وہ اپنے سال کے سال اپنے مریدین کے پاس جاتے تھے، اور اپنے مریدین جو ہے ان کے ہاں قیام کرتے تھے، پھر رات کو ایک مسجد میں قیام کرتے تھے، تو ایک دفعہ سب کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو، اس مسجد کو تم نے کیوں نہیں آباد کیا؟ رات کو میں سویا تو مسجد سے سسکیوں کی آوازیں آئیں، میں سمجھا کہ کوئی جنات ہیں۔ میں نے کہا کہ تو جو مخلوق بھی ہے میرے سامنے آ، کوئی چیز سامنے نہ آئی، سسکیوں کی آوازیں مسلسل آتی رہی۔ میں سو گیا تو غیب سے ایک پکارنے والے نے پکارا، یہ کوئی جنات نہیں، مسجد کی زمین زندہ ہوتی ہے، اور زندہ چیز روتی ہے، مردہ چیز نہیں روتی، اور مسجد سسکیاں لے رہی اور کہہ رہی ہے اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا ان کو ویران کر دے، جنہوں نے مجھے بے آباد کیا ان کو بے آباد کر دے، جنہوں نے مجھے برباد کیا ان کو برباد کر دے، اور یہ سسکیاں لے لے کے بد دعائیں کر رہی ہے۔ اور سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، اس مسجد کو آباد کرو۔ وہ بابا جی جو میاں چنو کچا کھو والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے سکندر نامے میں پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ مسجد کی سسکیاں ہیں۔ آج رات میں بوڑھا آدمی ہوں، رات کے ابتدائی وقت میں تھوڑی سی نیند آتی ہے، پھر نیند ٹوٹ جاتی ہے، پھر آتی ہے، اور آج رات میں نے سسکیوں کی آواز نہیں سنی۔ جب سسکیوں کی آواز میں نے نہیں سنی تو میں حیران ہوا کہ مسجد تو روز روتی ہے، اور مسجد کی سسکیاں مجھ اکیلے سے بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسجد کے ارد گرد رہنے والے گھر آ کے مسجد کو آباد نہ کریں۔ تو میں حیران ہوا، جب آیا تو لگتا ہے آپ مسافر تھے، آپ رات کو یہاں آ کے سوئے، آپ میں سے کوئی اٹھا، کسی نے نفل، کسی نے تہجد، کسی نے اللہ کا نام لیا، مسجد آباد ہوئی، مسجد کے آباد ہوتے ہی اس کی سسکیاں بند ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا اس قرآن کو پڑھا کریں، یہ قرآن سسکیاں لے رہا ہے۔ مانے؟ کہنے لگا ہاں، ہماری پھپھی تھی، دو ڈھائی سال، سوا دو سال پہلے وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد اس قرآن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جو قرآن بد دعائیں کرے گھر کے اندر، وہ گھر آباد کیسے
کیسے رہ سکتا ہے؟ دیوانوں بتاؤ تو صحیح. ہاں میں گیا ایک مکان کے اندر, یہ مون مارکیٹ ہے اقبال ٹاؤن کے اندر, مون مارکیٹ اس کے ساتھ ایک مکان تھا, وہاں گیا تو میں نے کہا قرآن لاؤ, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کیا ہوا؟ گھر میں قرآن نہیں ہے. یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی یورپ کی بات نہیں کر رہا, لاہور کی بات. کہنے کہ کوئی بات نہیں, پڑوسیوں سے لے آتے ہیں. اور وہ بھاگ کے گھر کی خادمہ کو کہا, اور وہ بھاگ کے جو ہے پڑوسیوں سے قرآن پاک لائی. آپ یقین جانیے میں گھوم گیا, میری طبیعت کے اندر پریشانی کہ یا اللہ اتنا بڑا بنگلہ, اتنی بڑی کوٹھی, اور یورپ کی ہر چیز اس کے اندر بھری ہوئی, اور دنیا کی ہر چمکنے والی چیز اس کے اندر, اور اس کے اندر ایک کائنات کے اندر سب سے زیادہ چمکنے والی چیز قرآن نہیں ہے, وہ نہیں ہے اس کے اندر. ایمان اس وقت آئے گا جب ایمان کا ماحول آئے گا, اور جب ایمان کا ماحول آئے گا پھر اعمال کا شوق پیدا ہوگا, پھر اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا, پھر اعمال کو کرنے کو دل چاہے گا, پھر ایمان والی مجالس کا ذوق ہوگا, پھر اس میں بیٹھنے میں سکون ملے گا, اکتاہٹ نہیں ہوگی کہ دیر ہو گئی ہے, کہے گا مزہ آ رہا تھا, ابھی بند کر دی بات آپ نے. بس اتنی مختصر. اور جب دل کے اندر کسی چیز کی مستی ہوتی ہے نا, وہ عشق حقیقی کی مستی ہو یا عشق مجازی کی مستی ہو, پھر اوقات, پھر گھڑیاں ساکت اور جامد ہو جاتی ہیں, پھر وقت رک جاتے ہیں, وقت رک جاتے ہیں. وہ لیلہ پانی بھرنے کے لیے آئی, مجنو کھڑا تھا, اسے پتا چلا کہ پانی بھرنے یہاں آتی ہے, تلاش میں تھا. اس نے کہا پانی گھڑا بھرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تو گھڑا بھر, میں کنواں چلاتا ہوں. اور اس نے کنواں کی راہٹ چلانا شروع کر دی, جو بیل چلاتے ہیں یا اونٹ چلاتے ہیں اس کو چلانا شروع کیا. وہ گھڑا بھر کے چلی گئی, یہ چلاتا رہا. اس کے اندر ایک مستی تھی, اس کے اندر ایک شوق تھا, اس کے اندر ایک جذبہ تھا. وہ دوسرے دن آئی, اس نے گھڑا بھر کے کہا بس. کہہ رہا بس؟ کہ دیوانے تجھے تو 24 گھنٹے ہو گئے چلاتے چلاتے. عمر بن عبدالعزیز, عمر بن عبدالعزیز اللہ کے نیک بندے ہیں, کہنے لگے ایک دور تھا میرا جب اونٹ کے اونٹ میرے کپڑوں کے اٹھاتے تھے خدام, اور خوشبوؤں کے صندوق کجاوے میں بھرے جاتے تھے, خدام بھرتے تھے اور میرے لباس ہوتے تھے. ایک وہ وقت تھا اور ایک میری محبت تھی. اور ایک دفعہ ملاقات کا وقت ملا, اور شام کو کہا, برف باری ہو رہی تھی اور برف گر رہی تھی, اور میں ملاقات کے لیے کھڑا ہوا تھا اور ملاقات کا انتظار کر رہا تھا اور ملاقات نہیں ہو رہی تھی. کھڑے کھڑے مجھے وقت کا احساس نہ ہوا, اور آخر کار اذان ہوئی تو میں ایک راہگیر گزر رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا عشاء کی اذان ہے. مجھے دیکھ کے کہنے لگا پاگل ہے, فجر کی اذان ہے. ایمان کی شمع جب دل کے اندر آتی ہے گھڑیاں رک جاتی ہیں, پھر دعا مانگنے کی لذت پھر ملتی ہے, تو کہتا ہے کہ اے کاش یہ عشاء کا فجر کا وقت ہے, فرض نماز ہے, اگر یہ فرض نہ ہوتی تو نفل ہوتی تو میں اس کو چھوڑ دیتا. جو آج میرے اندر دعاؤں کی لذت ہے, جو آج میرے اندر ذکر کی لذت ہے, جو آج میرے اندر مراقبے کی لذت ہے, اور جو آج مجھے مراقبہ کہاں سے کہاں لے گیا. اللہ نے اپنی کائنات کی, اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کی سیریں کرا دی. ایمان ہے جو اس لذت کو دلاتا ہے, ایمان ہے, اور جب ایمان نہیں ہوتا یہ لذتیں چھن جاتی ہیں. پھر ان چیزوں میں لذت ملتی ہے جہاں میرا اللہ نہیں چاہتا, پھر ان چیزوں میں لذت ملتی ہے جہاں اللہ کے حبیب کی ترتیب نہیں ہوتی, پھر ان چیزوں میں لذت ملتی ہے جہاں زندگی کا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور اندر کا چین اور سکون چھن جاتا ہے, اور وہ وقتی لذتیں ہوتی ہیں. ایمان ایک سرور ہے، ایمان ایک لذت ہے، ایمان ایک سکون ہے، ایمان ایک چاشنی ہے، اور ایمان ایک برکت ہے جس کے سینے میں اتر جائے اللہ جل شانہ غیب کے خزانے سے اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو سدا بہار کر دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو اللہ پاک رنگ دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو رنگ دیتے ہیں. میرے پاس ایک سرگودا کے ساتھ ایک بستی ہے، وہاں کے لوگ آتے ہیں. ان کے ساتھ ایک نسبت ہے بڑی عجیب. مجھے کہنے لگے اس دن تسبیح خانے سے بیت ہیں، مجھے کہنے لگے کہ ہمارا بچہ بھی کتے کے کاٹا جس کو کتے نے کاٹ لیا ہو، اگر ہمارا بچہ بھی تھوک دے تو کتے کے کاٹنے والا ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کو کتے نے کاٹا ہو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ان سے کہا، میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ آپ کے بڑوں کے اندر ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی. اور ایک عجیب بات بتاؤں، اب بھی یہ بات حقیقت ہے، جو شخص جس کی نسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور سچی نسبت ہے، اپنے نام کے ساتھ لہکا اور سابقہ صدیقی فاروقی عثمانی کے لگانے سے نہیں، حسبی نسبی جو ہے، اصلی نسلی جو صدیقی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نسبت ہے، اب بھی اس کو سانپ نہیں ڈس سکتا. سانپ اگر ڈسے خود سانپ مر جاتا ہے، اور اب بھی اگر وہ سانپ کے ڈسے ہوئے کے منہ میں اپنا لواب ڈال دے یا اس کو دم کر دے کوئی بھی اللہ کا نام، سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگلی بات بتاؤں، کوئی اس کے پاس پیغام میسج پہنچ جائے کہ فلاں بندے کو سانپ نے ڈسا ہے، وہ وہیں سے بیٹھ کے دعا کر دے اور توجہ دے دے، سانپ والا ڈسا وہی ٹھیک ہو جاتا ہے. غار کے وہ سانپ کے ڈسنے کا جو معاملہ تھا نا، کہ ہر غار میں سوراخ تھے اور اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں میں دی اور ایک سوراخ باقی رہ گیا اور چادر ختم ہو گئی اور اس سوراخ کے اندر ایڑی دے دی اور ایک سانپ تھا جس نے بار بار کاٹا اور کملی والے کا سر گود میں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کملی والے کا سر گود میں تھا اور آنسو گرے، آپ کی آنکھ کھل گئی. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈسا ہے. اور محدثین نے ایک عاشقانہ بات لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب. وہ سانپ اصل میں احتجاج کر رہا تھا، بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیوں سارے راستے بند کر چکے ہیں، میں دنیا کا وہ خوش قسمت سانپ بننا چاہتا ہوں جو آقا کا دیدار کر لو. ہٹاؤ پاؤں یہاں سے، ادھر بھی کپڑا دے دیا، ادھر بھی کپڑا دے دیا، اس سوراخ کو بھی بند کر دیا، اس سوراخ کو بھی بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، وہاں اپنی ایڑی دے دی. ادھر یار کی محبت ہے، ادھر دیدار کی محبت ہے، اب دونوں طرف کشمکش ہو رہی ہے، لیکن ساری تکلیفیں اپنے اوپر سہ لی ہیں، اپنے اوپر سہ لی ہیں، اور ایڑی نہیں ہٹائی، اور سانپ مسلسل ٹس رہا ہے، اور اس کی تکلیف سے آنسو نکل آئے اور آقا کی نیند کھل گئی. وہ قربانی نسل در نسل چل رہی ہے، نسل در نسل چل رہی ہے. 1533 سال یا 400، جتنے سال بھی ہوئے ہیں نا، وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آج بھی جس کی نسبت صدیقی ہے اور جو اصلی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، اس کے اندر یہ نسبت چل رہی ہے. عجیب بات بتاؤں، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میری نسبت حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے. فرماتے تھے میرے اندر ان کا خون ہے، ان کے ساتھ میرا حسب نسب ہے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. اور میں اللہ نے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو ایمان کی طاقت، اعمال اور ایمان کی اوپر جو محنت کی، اس کی نسبت یہ دی ہے کہ جو ان کے ساتھ حسبی نسبی جس کا تعلق ہوگا، کبھی اس کے اوپر کالا جادو اثر نہیں کرے گا. اور فرمایا اگر اس پہ کوئی جادو کرے گا تو اس پہ الٹ پڑ جائے گا. اور اس کا ایک میں نے واقعہ دیکھا آنکھوں سے, آج آپ کو سنا دوں. ہوا یہ کہ میری حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں اندرون شہر لاہور میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے, حکیم آزاد شیرازی. وہ بہت عرصہ جو ہے ایک اخبار میں بھی, انہوں نے مشرق میں بھی کام کیا, بہت بڑے شاعر تھے. یہاں میانی صاحب کے اندر ان کی تربت ہے, میں ان کے ہاں جایا کرتا ہوں تربت میں فاتحہ کے لیے. ان کے ہاں قیام ہوتا تھا تو ساتھ ہی پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے, اور اکثر وہ صاحب جو ہیں ان بیچاروں کو بہت زیادہ کوئی کھانسی کی تھی, لیکن وہ صبح اٹھ کے نا حلق میں کوئی انگلی مارتے تھے, پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, بہت زور سے کھانستے تھے, ان کی بلغم اٹک جاتی تھی, سگریٹ بہت پیتے تھے, حکا بہت پیتے تھے, میرا گمان ہے کوئی نشہ بھی کرتے تھے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان سے ایک دفعہ فرمایا, اے حکیم صاحب ہیں ان سے علاج کرا لو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, تمہیں یہ کھانسی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب حضرت نے جو بات تکلیف کی فرمائی, یہ نہیں فرمائی کہ تیرے شور سے تکلیف ہوتی ہے, یہ ہے کہ تیری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. وہ شخص بہت پہلے کوچوان تھا, گھوڑا چلاتا تھا, بوڑا ہو گیا. اس نے کہا جی آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اس نے اس بات کو دوسرے رنگ میں لیا, نیگیٹو لیا, اور میں نے پھر خود دیکھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ شور کرتا تھا جان بوجھ کے حلق میں انگلی مار کے اپنا ریشہ اور بلغم نکالنے کا. حضرت خاموش ہو گئے, اور مجھے اس کا بڑا بہت قلق تھا, افسوس تھا, دکھ بھی تھا, اور اندر اندر ایک بات تھی, میں کہ یہ اللہ کے ولی کو اب جان بوجھ کے دکھا رہا ہے, پہلے تو نہیں جان بوجھ کے دکھ دے رہا تھا نا, اب جان بوجھ کے دکھ دے رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہ میں نے بڑے تجربے کیے ہیں, اللہ کے کسی دوست کو جان بوجھ کے جو بندہ دکھ دیتا ہے وہ میں نے سکھی کبھی نہیں دیکھا. اولاد کا نقصان ہو گیا, گھر کا نقصان ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی چیز کا کوئی پریشانی میں, ہر وقت وہ کسی الجھن میں رہتا ہے, رہتا ہے, رہتا ہے. اب اس نے کیا کیا, کوئی جادو کرنے والے تھا, اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا جی کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے اور اس نے میری توہین کر دی ہے, میں خوددار آدمی ہوں. جانور کا نا زندگی پہ اثر پڑتا ہے. میں حدیث سے آپ کو وضاحت کرتا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے, سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھیڑ بکری والیوں میں مسکنت ہوگی اور اونٹ والوں میں تکبر ہوگا. جو بھیڑ بکریاں چلائے گا نا چرائے گا, اس لیے انبیاء کو اونٹ نہیں چروائے گئے, ہر نبی کو کیا چروائے گئے, ہاں ایسے نہیں ہے اللہ کا نظام. اور میں نے کئی بڑوں سے یہ بات سنی اور دیکھی جو گھوڑے پالتے ہیں اور جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں, کہ گھوڑے کے اندر بخت ہے اور گھوڑے کے اندر جاہو جلال ہے اور گھوڑے کے اندر شان و شوکت ہے, اس کا مزاج بھی ویسے ہوتا ہے, اس کی طبیعت ویسے بن جاتی ہے. اور گھوڑا خود ایک خوددار ہے, ظفر بادشاہ کا تھا, اس پہ ہم دم, ہم دم کی قسم, ہم دم سے کہے ہم دم کے لیے ہم دم نہ ملا, اس پہ ہم دم, اس پہ کہتے ہیں فارسی میں گھوڑے کو. یہ بات یاد رکھنا جادو والی, میں واپس نہیں پلٹوں گا. ظفر بادشاہ کا, شہنشاہ ظفر کا ایک گھوڑا تھا, اس کا نام اس پہ ہم دم تھا, ایک ہاتھی تھا, اس کا نام مولا بشک ہاتھی تھا. جب اس نے دیکھا نا ہم دم نے کہ بادشاہ کو قید کر دیا, ہو یک بیک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میری قرار ہے, ہو یک بیک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میری قرار ہے, کروں غم ستم کا میں کیا بیان, میرا غم سے سینہ فگار ہے, یہ ریایا ہند تباہ ہوئی کہوں ان پہ کیسی جفا ہوئی, ولے کلمہ گویوں کی طرف سے ابھی ان کے دل میں غبار ہے. یہ ظفر نے اس وقت شعر کہے تھے, ہو یک بیک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے، کہوں غم ستم کا میں کیا بیان، میرا غم سے سینہ فدا رہے، یہ ریایا ہند تباہ ہوئی، کہو ان پہ کیسی جفا ہوئی، ولے کلمہ گویوں کی طرف سے ابھی ان کے دل میں غبار ہے۔ تو اس پہ ہمدم نے جب دیکھا نا کہ میرا سائیں وہ نہیں ہے، اس کو گرفتار کر لیا، جانور کے اندر زبان نہیں احساس ضرور ہے۔ انسان جب فالج کا مریض بن جاتا ہے یا کسی مرض کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، احساس تو ہوتا ہے نا۔ اس نے دیکھا کہ میرا سائیں، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور شاہی گھوڑا تھا، بڑا قیمتی گھوڑا، شاہی گھوڑا۔ میں ایک دفعہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رجین سنگھ کی گھوڑی دیکھنے گیا، اب بھی وہ کھڑی ہے شاہی قلعے کے اندر۔ حضرت فرمانے لگے، مجھے ہم شاہی قلعے میں کسی اس میں گئے، اپنا تہ خانے میں ایک تربت پہ فاتحہ کے لیے واپس آئے، تو میں نے کہا حضرت عجائب گھر نہ دیکھ لیں یہ، میں چلو۔ جب اس گھوڑی کے قریب گئے، مجھ سے فرمانے لگے، بس تھوڑی دیر کے لیے نہیں، زیادہ چلو، اس گھوڑی کے اندر سے مجھے نخوت کی تکبر کی، اس گھوڑی کے اندر سے مجھے نحوست نظر آ رہی ہے، کہیں ہمارے اوپر اثر نہ پڑ جائے۔ اور پھر حضور کی وہ حدیث بیان فرمائی کہ عذاب والی جگہ سے میرے آقا گزرے تھے، اور صحابہ سے فرمایا کہ جلدی جلدی یہاں سے گزرو، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اس دھرتی پہ، پہلی قوموں پہ۔ میری حضرت کی مجھے بات یاد ہے، یہ گھوڑی اب بھی وہ رنجیت سنگھ کی، پچھلے مہینے میں گیا، اب آپ لے گئے، چند لمحوں کے لیے وہاں کھڑا ہوا، تو حضرت کی فرمان یاد آیا، میں وہاں سے ہٹ آیا، فرمانے لگا اس سے تکبر کی اور ظلم کی مجھے بو آ رہی ہے، نحوست آ رہی ہے، کہیں ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، طارق چل۔ تو اس پہ ہمدم کو کی بولی لگانے کے لیے انہوں نے کہا، لیکن اس پہ ہمدم اس سے پہلے مر گیا بادشاہ کی جدائی میں۔ اور اس طرح مولا بش کہاں تھی، اس کے لیے آخر کار کھانا پینا چھوڑ دیا، مٹھائی کے انگریز ٹوکرے لے کر گیا، سونڈ سے ٹوکرے اٹھا کے پرے پھینک دیے۔ اس کا مہاوت جس دن بادشاہ نے سواری کرنی ہوتی تھی، اس سے ایک دن پہلے اس کو کہتے تھا، کل بادشاہ نے تجھ پہ سواری کرنی ہے، سونڈ میں پانی بھر بھر کے اپنے آپ کو دھوتا تھا، جھومتا تھا اور اپنے آپ کو صاف کرتا تھا، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب کھانا پینا چھوڑ دیا تو بادشاہ نے، انگریز نے کہا کہ اس کے لیے مٹھائی رکھو، اس نے وہ بھی نہ کھائی، گھاس تو گھاس، گنے تو گنے، کچھ بھی نہ کھایا، کہا اس کو بازار میں لے جاؤ اور اس کی بولی لگاؤ۔ اس نے کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، ہائے ہائے۔ مولا بش کہاں تھی، کہتے کہتے ایک پیغام دے گیا، دیوانے ایک کا بک کے پھر سب جگہ بکتا ہے، یہ بھی تیری بولی جو لگائے لگا لے، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، یہ دیوانگی ہوتی ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ پھر ایک جگہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، بازار میں بولی لگ رہی تھی، اس پہ ہمدم بھی مر گیا، مولا بش کہاں تھی بھی مر گیا وہیں۔ میری اما رحمت اللہ علیہ فرماتی، نانی اما فرماتی تھی، نواب بہاول پور کا ایک باغ تھا، شالامار باغ، اس میں ایک ہاتھی ہوتا تھا، کہنے لگے ہم نے خود دیکھا، وہ آنکھ سے کانا ہوتا تھا، ہم بچیاں ہوتی تھی ہم اس کو کانا ہاتھی کہتے تھے، دور سے کانا ہاتھی، اس کے سونڈ میں جو چیز آتی تھی، اینٹ، ٹھیلا، پتھر، لکڑی، اٹھا اٹھا کے مارتا تھا، اور اپنا زنجیر کھینچتا تھا کہ کس طرح چھوڑ کے میں ان کو جا کے پکڑ لوں، مجھے کانا ہاتھی کہتے ہیں۔ جانوروں کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ ہمارے بیل نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمارے والد صاحب نے بہت کوشش کی،
اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آخر گھوڑی دے کے منشی کو بھیجا کہ فلاں بندہ ہے ایک جگہ، وہ کاریگر آدمی ہے جانوروں کے امراض کا، اس کو لے آؤ۔ کہنے لگے اس کو لے آئے، اس نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کہ کون اس کو جو ہے اس کو گھاس وغیرہ ڈالتا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ دیتا ہے، اس کا نام اللہ دیتا ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، اس کو سامنے بٹھا کے جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیا۔ ہم کہنے لگے عجیب بات ہے، اس بیل کے سامنے 7-8 جوتے مار کے کہنے لگے اس کو گھاس ڈال، اس کو گھاس ڈالا تو بیل نے کھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا بیل کے اندر غیرت تھی، اصل میں اس نے اس کو مارا تھا، اس کو خار آ گئی تھی، اس نے کہا میں نہیں کھاتا، اب اس کا بدلہ اتر گیا، اس نے کہا میں گھاس کھاتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو جانوروں کی زندگی میں اثرات نہیں پڑتے، ان کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا، اور اللہ والی مجالس کے اثرات بھی نہیں ہوتے، ان کا احساس بھی نہیں ہوتا؟ اثرات ہوتے ہیں، ایمان بنتا ہے ان اللہ والی مجالس سے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، تو حضرت کے پڑوسی نے نہ جا کے ایک جادوگر کے پاس گیا کہ میں یہاں سے ان کو نکالنا چاہتا ہوں، یہ نکل جائیں یہاں سے۔ وہ کوئی کالا پیلا کرتا تھا بیچارہ، اور اس نے جو کیا نا، میں نے اس کوچمان کو دیکھا، خود دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نسبت کو دیکھا، حضرت جو فرماتے تھے نا اس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ فرماتے تھے ہمارے خاندان میں یہ ایک نسبت چلی آ رہی ہے، حضرت علی حجیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے وہ نسبت یہ چلی آ رہی ہے کہ جو ان پہ کالا جادو کرے گا وپا واپس اس پہ پلٹ جائے گا، اس کا بدن پھٹ گیا، پیپ آتی تھی، بدبو ہوتی تھی، گھر والوں نے گلی میں نکال دیا، کرہاتا تھا، اور ایک لفظ بار بار کہتا تھا معافی دے دو سائیوں، معافی دے دو، پنجابی وچ کہندا سی معافی دے دو۔ اچھا یہ بات وہ کہتا رہتا تھا، کہتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت نے مجھے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ اس نے کوئی حرکت کی ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا۔ میں اس بابے کے پاس جا کے، کوچوان کے پاس جا کے بیٹھا، میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، کون کس سے معافی مانگتے ہیں؟ کہہ رہے تیرے پیر کو لو۔ پھر کہنے لگے پنجابی میں، کہنے لگے تیرے پیر کو میں نے سمجھا نہیں تھا، یہ تو کوئی ہستی ہے، میں نے تو اس کو ایسے ہی جانا تھا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں سمجھا تھا۔ پھر خود ہی کہنے لگا وہ فلاں جگہ جو ہے نا، میں وہاں گیا، وہاں فلاں رنگ محل میں، فلاں گلی کے اندر وہ ایک سکول ہے، مشن سکول، اس کے ساتھ گلی میں وہاں گیا، وہاں وہ کسہرا بازار ہے، اس کے اس طرف کوئی بتایا، وہاں گیا تو فلاں ایک بندے سے میں لے آیا، اور اس نے ایسے ایسے کہا، ایسے کر لے، وہ تو مجھ پہ الٹا پڑ گیا، جو کچھ میں نے ان پہ کرنا تھا ویسے میرے ساتھ ہو گیا۔ اس نے خود اعتراف کیا۔ میں نے حضرت کو جا کے عرض کیا، میں کہا حضرت ایسے ہے، حضرت فرمانے لگے کہ ہماری نسبتیں ایسی ہیں، ان نسبتوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایسا کرے گا واپس اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور پھر فوراً فرمایا کہ مصلی لاؤ۔ میں جائے نماز حضرت کے لیے بچھائی، حضرت باوضو تھے، دو نفل پڑھ کے فرمایا میں نے اس کے لیے دو نفل توبہ کے پڑھے ہیں، استغفار کے پڑھے ہیں، اللہ میں نے اسے معاف کیا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اور وہ تیسرے دن بابا فوت ہو گیا۔ میں سمجھا کہ اس کے معافی کی علامات تھیں۔ ایمان کی ترقی ایمان والی مجالس سے ملیں گی، ہر پل اپنے ایمان کو پڑھتے رہیں، ہر پل اپنے ایمان کو جانچتے رہیں۔ یقین جانیے جب ایمان مضبوط ہوگا پھر رزق حلال کی تلاش ہوگی، پھر حرام اس کو سونے کی اینٹ مل جائے گی، کہے گے نہیں میری نہیں ہے۔ اور اگر ایمانداری کر بھی لے گا، 100 روپے بس والے کو واپس کر دے گا تو کہے گا اپنے اوپر ترس کھا، اگر تو نہ دیتا اتنی نمازیں تجھے دینی پڑتی، تو فخر کیوں کر رہا کہ میں ایماندار ہوں، 100 روپے کے اوپر اپنے ایمان کو بیچ رہا ہوں، میں ایماندار ہوں؟ نہیں، تو نے اپنے اوپر ترس کھایا ہے، تو نے اپنے اوپر رحم کیا ہے۔ ایمانداری اپنے ساتھ تو نے بھلا کیا ہے۔ یہ جو اعمال کی آواز لگائی جا رہی تسبیح خانے کے اندر، اس لیے لگائی جا رہی کہ اعمال کے ساتھ نسبتیں ہوں، اعمال کے ساتھ نسبتیں، گھوڑے کے ساتھ نسبتیں مزاج بدل گیا، اونٹ کے ساتھ نسبتیں مزاج بدل گیا، گدھے کے ساتھ نسبتیں مزاج بدل گیا، بدل گیا۔
گدے والے کا مزاج اور ہوتا ہے، اونٹ والے کا مزاج اور ہوتا ہے، گھوڑے والے کا مزاج اور ہوتا ہے، بھیڑ بکری والوں کا مزاج اور ہوتا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ نسبت مزاج نہیں بدلے گا، ان مجالس میں بیٹھنے سے طبیعت میں فرق نہیں آئے گا، انشاءاللہ ضرور آتا ہے، اور آتا ہے، اندر بدلتا ہے، باہر بدلتا ہے، من بدلتا ہے، تن بدلتا ہے، جذبہ بدلتا ہے، سوچیں بدلتی ہیں، طبیعتیں بدلتی ہیں، احساسات بدلتے ہیں، رواج بدلتے ہیں، اور انسان کی دن اور راتیں بدل جاتی ہیں، اپنی طبیعتوں کو ڈھالیں اعمال کی طرف، اعمال کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جب اعمال سے اللہ سے پانے کا مزاج بن جائے گا، پھر ایک پل میں اندر احساس ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے اعمال سے میرے کام بن گئے، ایک پل میں احساس ہوگا اللہ تیرا شکر ہے اعمال سے کام بن گئے، بعض اوقات نا میرے پر کسی عمل کا حال آتا ہے، حال ہوتا ہے نا انسان پہ، میرے اوپر کسی عمل کا حال آتا ہے، آج کئی دنوں سے میرے اوپر ایک عمل کا حال آیا ہوا ہے، وہ حال آپ پہ بھی آپ کے ہو، ایسا ہوا کہ وہ شریف ہے نا، وہ شریف تسی اچے تھوڑی ذات اچی تسی وچ اچا دے رہندے، اسی قصوری سڑی ذات قصوری اسی وچ قصور دے رہندے، تو اس شریف میں ایک میلہ ہوتا ہے سال کے سال، تو اس میں جو اس کے گدی نشین ہیں تو ان کے ہاں عورتیں اور مرد آ کے جن کھیلتے ہیں، ان پہ حال آتا ہے، اور پھر جن کو جن نہیں ہوتے ان پہ بھی حال آ جاتا ہے، اثر ہوتا ہے نا، یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ صحبت کا اثر، مزاج کا اثر، مجالس کا اثر، ارے انسانوں کا اثر تو اثر، جانوروں کا اثر پڑتا ہے، اللہ والوں میں نے جانوروں کے کئی مثالیں دی ہیں آپ کو، جانوروں کے اندر دیکھیں ہر وہ چیز جس کے اندر احساس ہوگا اس کا اثر ہوگا، اللہ دیتے نے بیل کو مارا تھا نا، اس کا احساس تھا، اس کا اثر ہوا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جب اپنے سامنے اس نے اپنے دیکھ لیا بدلا، اس پہ جوتے مارے وہ اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا، کلیجے ٹھنڈ پہ گئی کلیجے ٹھنڈ نہیں پائی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں، مولا بس ہاتھی کے اندر ایک مزاج کا اثر تھا، اس نے مرنا قبول کیا، اپنے یار کے ساتھ محبت اور پیار کو کی دوستی نبھائی، اس نے اپنے اوپر کسی کی سواری کو قبول نہیں کیا، یہی کیفیت اس پہ ہمدم کی تھی، یہی کیفیت مولا بخش ہاتھی کی تھی، میں نے کئی مثالیں دی، جس چیز کے اندر احساس ہوگا اس کا اثر ہوگا، انسان کے اندر احساس ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو انسان کا انسان کے اندر پر اثر ہوتا ہے، آپ کتنے احباب بیٹھے ہیں، یہ خط جو میں نے آج پڑھا ایک صاحب کا ندامت بھرا خط، یہ خط کیا تھا، یہی احساس تھا کہ 9 ماہ سے اس نے لکھا کہ میں تسبیح خانے میں آنا شروع ہوا، اور 9 ماہ میں تسبیح خانے آنے کے بعد اس کے اندر اب ایک ہلچل مچنا شروع ہو گئی، اور یہ ہلچل فیصلہ کروائے گی، میں آپ حضرات کو جو اعمال کے نفے بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایسے خط آتے ہیں، آپ کو تو ایک خط ملا نا، ایک خط سنا، اور میرے پاس ڈھیروں ڈاک آتی ہے، ڈھیروں سننے کو کہانیاں آتی ہیں، بن مشافہ سنتا ہوں، اور موبائل کبھی کبھی میں موبائل سنتا ہوں یا بیرون ملک کے موبائل سنتا ہوں، میرے پاس یہ واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، پھر ایک دل کے اندر خیال آتا ہے، دیکھیں سائنس کہتی ہے، سائیکالوجی کی سائنس، نفسیات کی سائنس کہتی ہے، کوئی بھی انسان ہو نا، اس کو اگر ایک چیز سے ہٹانا ہے تو اس کو دوسرا متبادل دو، ہے نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے، سائیکالوجی کی سائنس کہتی ہے، اس کو اس کا متبادل دو، پہلے متبادل دو، اس کو اس کا متبادل دو، جب اس کا متبادل اس کو دو گے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اس متبادل سے جب وہ نفع پائے گا وہ چیز چھوڑ دے گا، ایک عام سی سادہ سی بات، مجھے کچھ لوگ کہنے لگے، کہنے لگے جی ہم سے، میرے ایک بندہ کہنے لگا پٹھان، کہنے لگے مجھ سے نسوار نہیں چھوٹتی، میں نے کہا ہمارے پاس 170 شفائیں دوائیں ہیں، اس کو نسوار بنا لو اور واقعی چھوٹ جاتی ہے،
اس سے شراب چھوٹ جاتی ہے، اس سے نشہ چھوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی عادات ایسے ہیں، اس کو منہ میں رکھو دن میں نسوار کی طرح، جیسے یہ ایسے کوئی نسوار رکھنے والا پٹھان ہے، اب تو سارے ہی رکھتے ہیں، پٹھان کیا، پنجابی کیا، کراچی والے کیا، پتہ نہیں سب نسوار رکھتے ہیں، اس کو میں نے ایک متبادل بنا لو اور چھوٹ جاتی ہے، دن میں 8-10 دفعہ اس کو منہ میں رکھو نسوار کی طرح، اور اس کا لواب جو ہے اندر جاتا رہے، نسوار کی طرح یہ نشہ چھوٹ جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جو خط میرے پاس آتے ہیں مخلوقات کی، زندہ کہانیاں آتی ہیں، وہ کہانیاں وہ ہیں جو دل کی بپتائیں ہوتی ہیں، جو دل میں سے رہ کے قبروں میں چلی جاتی ہیں، حکیم طارق کے پاس وہ کہانیاں آتی ہیں جو معاشرے میں کھل نہیں سکتی۔ اب جب ان باتوں کو میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کچھ تھوڑا سا احساس میرے اندر بھی ہے، اور ان دکھی کہانیوں نے میرے احساس کو بڑھا دیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، بس بات میری راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مجھے اس دن میری اہلیہ کہنے لگی، آپ فلاں وقت اٹھے تھے، اٹھ کے پانی پیا تھا، میں کہ تو خوراٹے لے رہی تھی، کہنے میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اچھا فلاں وقت اٹھے تھے، کروٹ بدلی تھی، اٹھ کے بیٹھے تھے، پھر اٹھ کے فلاں الماری کھولی تھی، کیا تھا آپ کو؟ میں کہ بس ایک آج مریض آیا تھا، اس کا ایک غم تھا، درد تھا، وہ بے چینی میرے اندر ہے، مجھے وہ بیچاری کو کیا پتا، مجھے کہنے لگی آپ نے کلینک نا اس کو آپ دروازے کے باہر چھوڑ کے آیا کریں، وہ تو بیوی ہے نا، کیا کرے بیچاری، مجھے کہنے لگی اپنا جو کلینک ہے نا درد، کہنے لگے دروازے کے آپ باہر چھوڑ کے آیا کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں، آپ کے اس میں میں پریشان ہوتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی بندی میں کیا کروں، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے، جو دل پہ رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں، یہ احساسات جب سامنے آتے ہیں نا، احساسات نے میرے حس احساسات کو بڑھا دیا، آتے ہیں تو اندر ایک سوال، اور سوال کے بعد ایک جواب آتا ہے، اور اس کا آخری جواب یہی ہے، آخری جواب کہ اعمال کے ذریعے سے کام بنے گا۔ مجھے امریکہ سے فون آتا ہے، ایک میاں بیوی کا، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، دونوں صالح ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے، میں نے ان کو کچھ اعمال بتائے، اس سے فائدہ ہوا، لیکن ان کے دو بیٹے اس چیز پہ آنے کو تیار نہیں ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں ہماری یہ منزل نہیں، ہماری یہ راہ نہیں، ان کے اندر بھی احساس ہے، نیک ہیں، دونوں جوان ہیں، لیکن وہ اس بات پہ آنے کو تیار نہیں۔ اب میں ان کو کیسے لے آؤں، حالانکہ سارے جہان کو کہتے ہیں کہ اعمال سے کام بنیں گے، مال سے نہیں بنیں گے، خود ان کے من میں یہ بات اتر نہیں رہی۔ میں نے انہیں قرآن کی آیت بتائی ہے، الو تنتر کو نہیں بتایا، اتر نہیں رہی، میں کیسے سمجھاؤں؟ جب تک ہمارے اندر یہ بات نہیں اترے گی، اعمال کریں گے اس سے ہم نفع پائیں گے، اور پھر بینک ویران ہو جائیں گے، پھر سود کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بیج سود پہ نہیں بکے گا، پھر سپرے سود پہ نہیں بکے گا، پھر یہ دوائیاں سود پہ نہیں بکیں گی، پھر یہ لوگ سود پہ پیسہ اٹھائیں گے نہیں، کوئی دے گا نہیں، پھر حرام کی دفتروں میں کہانیاں ختم ہو جائیں گی، جب زندگی میں اعمال پھوٹیں گے۔ پچھلے 10 میں یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو کھڑے ہو کے سنا رہے تھے کہ میری جیب میں بیٹی کی شادی کرنی تھی، ایک سیشن جج نے بات سنائی تھی، یاد ہے، اور ایک اور صاحب نے سنایا تھا، اور میں نے ایک نکھیڑا بیٹھ کے کیا تھا، کمپیریزن کیا تھا، اور ایک بات واضح آپ سے عرض کی تھی، خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ سیشن جج ہے، اللہ نے ساتھ اس کی کہانی بھی سنوا دی کہ کہیں چلو بھی سیشن جج سے تو اوپر کا حاضر من فضل ربی آئے گا، اور یہ سیشن جج کون سا تھا، اس کے پاس حاضر من فضل اوپر کا آئے گا، وہ تو جابلس تھا۔
وہ کہتے ہیں میں نے بھی برکت والی تھیلی سے پایا اور سورت کوثر کی برکت سے پایا. وہ کہتا ہے میں نے بھی سورت کوثر کی برکت سے پایا. ایمان جتنا طاقتور ہوتا چلا جائے گا, اعمال پہ اتنا یقین ہوگا میں یہ عمل کر رہا اس عمل کی برکت سے میرا اللہ میری ضرورت پوری کرے گا, غیب سے مجھے نوازے گا, غیب سے مجھے پالے گا اور میری مشکل حل ہوگی اور میری پریشانی دور ہوگی 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 اور انشاءاللہ ہوگی. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا, ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایمان کی طاقت اس کو بتائے گی یہ عمل کروں گا اللہ مجھے پالے. صحابہ کرام فرماتے تھے میں دو نفل حاجت کے پڑھوں گا اللہ مجھے پالے گا. پھر پرانی چکی چل پڑتی تھی اور اس میں سے آٹا نکلتا تھا اور سارا خاندان اس سے پلتا تھا. پھر ایک بکری کے بچے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آقا سرور کونیسہ ساتھ ہیں اور بکری کے بچے سے سارا کا سارا قافلہ, اور پھر ایک مشکیزے کے چند گھونٹ پانی سے میرے آقا نے ہاتھ مبارک رکھے ہیں اور اس سے چشمے پھوٹے ہیں اور سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے ہیں. وہ ایمان کی طاقت ہے جو پھر اعمال کے ذریعے سے پلنے اور اعمال کے ذریعے سے بننے اور اعمال کے ذریعے سے بچنے کا یقین لاتی ہے. اعمال سے پلنا, اعمال سے بننا اور اعمال سے بچنا, اعمال سے پلنے, اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین دل کے اندر کی گہرائیوں میں اترے. یہ ایک پیغام ہے. پھر بھوک ہڑتالیں نہیں کریں گے. یہ جو بھوک ہڑتالیں ہیں نا احتجاج ہے, اس کا اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے. یہ روڈے بلاک کر دینا اس کا اسلام سے دور کا تعلق ہی نہیں ہے, دور کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو پھر اللہ سے اپنے مطالبات منوائے گا. وہ کہے گا ایک چھوٹا فقیر ہے ایک بڑا فقیر ہے, جس کے پاس جوتا بنانے کی فیکٹری ہے وہ بھی موچی ہے اور جو جوتا ایک کرتا ہے وہ بھی موچی ہے. وہ بڑا موچی ہے وہ چھوٹا موچی ہے. جس کے پاس لوہے کی بڑی مل ہے وہ بھی لوہار ہے اور جس کے پاس لوہے کا چھوٹا نظام ہے وہ بھی لوہار ہے. پھر یہ کہے گا فقیر سے میں فقیری کیسے لوں, وہ بڑا فقیر ہے مالدار ہے, میں چھوٹا فقیر ہوں غریب ہوں, وہ بھی فقیر میں بھی فقیر. پھر یہ اپنے مطالبات اعمال کے ذریعے سے اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو غیب سے اعمال کے ذریعے اللہ پوری کر دے. پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ جو بیٹھ کے اعمال کی باتیں کرتے ہیں باتیں تو آپ کی ساری ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس پہ ذرا محنت زیادہ لگتی ہے. ایسے اس نے ٹھنڈی سانس بھری جیسے میں نے بھری ہے نا, بالکل ایسی ٹھنڈی سانس بھری, اس میں محنت زیادہ لگتی ہے. میں نے اسے پھر ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا ایک بستی کے مولوی صاحب تھے تو انہوں نے کہا جو اللہ کو دیکھا ایک کے بدلے اللہ دس دیتا ہے, دس دنیا ستر آخرت. دیہاتی تھا. اس نے کہا واہ سبحان اللہ. اس کے پاس ایک درہم تھا دو بھی تھے, اس نے جا کے اللہ کے لیے دے دیا. تھا بیچارے کے پاس وہی. اس نے کہا آج سودا کرتے ہیں یہاں کہ مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں, ایک دے دیں گے دس آ جائیں گے. بیٹھا ابھی دس آئے ابھی دس آئے, وہ کہاں سے آئے. بیٹھے بیٹھے آخر کار بیچارہ پریشان ہوا. پریشان جو ہوا نا وہ میں گیا ایک اپنے میں نمی جماعت پڑھتا تھا اپنے کلاس فیلو سے ملنے گیا ایک بستی میں. تو جمعے کا دن تھا. یہ گاؤں کی مسجدوں میں نا جمعے کے دن اکثر سپیکر کی شور شور زیادہ ہوتا ہے. تو سپیکر کی کہانی سے ویسے بھی مجھے تو الرجی ہے, سیدھی سی بات ہے. جتنی بھی مسجدیں اللہ نے مجھے بنانے کی توفیق دی ہیں کوئی ایک مسجد وہ نہیں ہے جس میں میں نے سپیکر لگایا ہو. اذان دو ویسے دو بغیر سپیکر کے, گھڑیاں سب کے پاس ہیں جس نے نماز پڑھنی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ تو آ جائے گا. مجھے ڈی آئی جی ہیں ایڈیشنل آئی جی الطاف قمر صاحب مجھے کہنے لگے میں مانگا منڈی اپنی بہن کے پاس بیٹھا تھا یہاں جی آر ٹو میں رہتے ہیں.
تو سپیکر کا شور تھا, کہنے لگی پیا تو اتنا بڑا پولیس کا افسر ہے, سپیکر تو بند کرا دے. ایڈیشنل آئی جی ہیں, اتنا بڑا پولیس کا افسر ہے, یہ کیا کرتا ہے سپیکر کے اوپر ٹیپ قوالی کی نعت کی لگا کے نا بابا سو جاتا ہے. ہمارا تو اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے.
کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے, کیا بات کر رہا تھا؟
آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ تیز ہے, میں تو باتوں باتوں میں کہاں نکل جاتا ہوں. تو کہنے لگے وہ مجھے الطاف قمر صاحب کہنے لگے, میں نے بہن کو کہا بہن یہ میرے بس کا کام نہیں ہے اس کا سپیکر بند کرانا. ٹھیک ہے میں پولیس کا ایڈیشنل آئی جی ہوں, یہ میرے بس کا کام نہیں ہے.
تو وہ ایک نعتیں پڑی جا رہی تھیں, ایک بیچارہ بیر بیچنے والا نا شہر سے بیر لاتا تھا, وہ تو روپے روپے کے چونی کے, چونی بھی ہوتی تھی, اٹھنی بھی ہوتی تھی, آٹھانے بھی ہوتے تھے, تو وہ بیر بیچتا تھا. ایک بندہ نعت, میرا کلاس فیلو نا اس کا نام مقصود تھا, وہ نعت پڑھ رہا تھا. تو اس نے نعت پڑھی نا تو اس نے روپیہ نکالا, چار پانچ منٹ اس کے اوپر سے ایسی چکر کاٹتا رہا کرتا, چار پانچ منٹ, اس کے بعد رکھ دیے. اس کے بعد کہنے لگا اب میں پڑھتا ہوں.
اس نے بھی کہا ایک کے دس بھی لیں گے نا.
اس نے نعت پڑھی, بیچاری کی آواز میری طرح تھی, کسی نے روپیہ بھی نہ دیا. بڑی دیر نعت پڑھتے پڑھتے کھپ ہار کے بیٹھ گیا.
مجھے کہنے لگا میرا روپیہ کھا گئے ہیں سارے. کہنے لگے میرا روپیہ بھی کھا گئے. میں کہا تجھے کس نے کہا دے؟ کہ میں نے کہا تھا میں دوں گا لوگ اور دیں گے, پھر میں نے پڑھوں گا, میرا روپیہ بھی کھا گئے. کہنے لگا اپنے کلاس والے سے کہ میرا روپیہ تو واپس کر دیں. میں نے کہا مقصود اس کو روپیہ واپس کر دیتے. تو کیا بات کر رہا تھا؟
میں نے اس کو کہا, جو بندہ مجھے کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے, ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگا, لیکن اس پہ ذرا محنت زیادہ لگتی ہے. اور میں نے کہا وہ دیہاتی جو ہے نا وہ روپیہ دے کے بیٹھ گیا, ابھی دس آئے ابھی دس آئے, وہ تو نہ آئے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے. اب جو مروڑ شروع ہوئے وہ بیچارہ باہر جائے جنگل میں حاجت کر کے آئے, پھر گھر بیٹھے, پھر جائے, آخر وہیں بیٹھ گیا. باہر آنا جانا بندے کا ویسے ہی
جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے.
تو کرتے کرتے بیچارہ سارا دن گزر گیا. ایک دفعہ جو مٹی کا ڈھیلا اٹھانے لگا نا استنجا کرنے کے لیے, تو ڈھیلے کے نیچے سے نا ایک روپیہ نکلا. دیکھا حیران ہو گیا, مروڑ ختم ہو گئی, ایک دم بھول گئے. پھر دوسرا نکلا, پھر تیسرا نکلا, پھر چوتھا نکلا, دس نکل آئے. کہنے لگے مولوی نے سچ کیا سی, مولوی نے سچ کہا تھا. خیر لے آیا, طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی, نو بنوں ہو گیا, ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. دوسرے دن مولوی صاحب نے پھر وہی مسئلہ بیان کیا, انہوں نے تو اصل میں چندے کے لیے بیان کیا. کھڑے ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن ہنگنا زیادہ پڑتا ہے.
تو میں نے اس بندے سے کہا, میں نے اس کو یہی مثال دی, میں نے کہا تیری بات ٹھیک ہے لیکن اس پہ تھوڑی سی کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے. لیکن پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھ اس دیہاتی کا جو ایک پہ یقین بنا تھا نا, تھوڑا سا ہنگنا تو اس کو پڑا, لیکن جو اس کا یقین بنا نا اس کے بعد اس نے اللہ سے دروازے کھلوا لیے تھے.
تو تھوڑی سی محنت کر لے, یقین جان اللہ کے دروازے جب تو کھلوا لے گا نا. ایک اللہ والے فرمانے لگے, ہم مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے, حضرت نے سخاوت کی, پھر سخاوت کی, پھر سخاوت کی. اوہو, ہم نے کہا حضرت یہ کیا؟ اور ایک بندے نے کپڑے مانگے, وہ دے دیے, صرف تن کا کپڑا رہا. مجھے جھٹک کے کہنے لگے مجھے نہ روک, میں نے بڑی مشکل سے اللہ سے برکتوں کے دروازے کھلوائے, اب یہ بند نہیں ہو سکتے. میں ایک وقت مدینے میں, مجھے وہ تھا کہ میں مدینے کی گری پڑی سبزیاں اٹھا کے کھاتا تھا اور گرے کپڑے پڑے کپڑے دھو کے ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن اعمال کی دنیا میں نے نہیں چھوڑی، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، تقوی نہیں چھوڑا، حلال کی راہیں نہیں چھوڑی، اب اللہ جل شانہ نے وہ دروازے کھولے ہیں۔ حکیم طارق کی آنکھوں نے دیکھے، میں نے حضرت کی جیب سے نئے نئے نوٹ نکلتے دیکھے تھے، آج تک پرانے دیکھے ہی نہیں تھے، دیکھے ہی نہیں تھے۔ میں نے حضرت کے میں نے کئی دفعہ جھوٹے کھائے، اور فرمانے لگے ہٹ جا، نہ روک مجھے، میں نے بڑی مشکل سے اللہ سے برکتوں کے دروازے کھلوائے ہیں، اب یہ بند نہیں ہو سکتے۔ اعمال کے ذریعے سے اللہ سے برکتوں کے دروازے کھلوائیں، اللہ کی قسم نسلوں کے لیے بند نہیں ہوں گے، تیری نسلیں کھائیں گے، تیری نسلیں کھائیں گے۔ محنت کر، کسی سے مانگ لینا، کسی سے سوال کر لینا، دھوکہ دے دینا، رشوت اور سود کے نام پہ مال جمع کر لینا، محنت نہیں ہوتی، تھوڑی سی محنت کر کے اللہ سے دروازے کھلوا لے، رزق کی برکت کے، رزق کی وسعت کے، نسلوں کے لیے غیر سے دروازے کھلوا لے، اللہ وہ غیر سے دروازے کھولے گا، وہ کھولے گا تو سوچ نہیں سکتا۔ اور ایک دفعہ کھل گئے نا، اور میں غیب کے دروازے کیسے ہیں، اور میں اس ایسے ہیں جیسے اللہ جل شانہ جنتی کو بھیج کے پھر واپس نکالے گا نہیں۔ اس لیے جو حضرات مدینہ منورہ جاتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، میں انہیں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، اگر بغیر دھکے کے، اس دفعہ حج پہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، کئی سالوں کے بعد دانستہ نہیں جاتا، دھکے لگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے کون سے مقرب بندے ہیں، میرا دھکا لگ جائے، بغیر دھکے کے اگر ریاض الجنہ میں کچھ تھوڑا سا وقوف کرنے کی، دو نفل پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے، تو ایک دعا کر لیا کریں، اللہ تیرے حبیب کملی والے نے فرمایا یہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے یہ کیا ہے، اللہ میں اب جنت میں بیٹھا ہوں، اللہ تیرا اصول ہے جب جنتی کو تو جنت میں بلائے گا نا پھر واپس نہیں بھائے گا، پھر نکالے گا نہیں، اللہ اب آ گیا ہوں، اب وعدہ کر مجھ سے، اللہ تو سچا، اللہ تیرا حبیب سچا، اللہ تیرے وعدے سچے، اب مجھے جنت سے نکالنا نہ۔ آپ کو اللہ پاک اگر کبھی توفیق عطا فرمائے حج کی سعادت پہ یا عمرے کی سعادت پہ، بغیر دھکوں کے کسی کی جو کو دھکا لگائے بغیر، اگر یہ سعادت سہولت سے میسر ہو۔ کل مجھے میسج آیا پرسوں مدینہ منورہ سے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف خالی ہے، ابھی میں آپ کے لیے روضہ اطہر پہ خوب دعا اور سلام پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اس دن ایک درویش کو میں نے فون کیا، 37 سال سے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف کے مواجہ شریف آقا کے روضہ اطہر کے سامنے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور سلام پڑھتے رہتے، 37 سال، فقراء مدینہ میں سے ہیں۔ میں جب بھی مدینہ منورہ جاتا ہوں مغرب سے عشاء ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اور وہ 37 سال میں صرف حج کے ایام میں وہاں سامنے نہیں بیٹھتے کہ وہاں سلام پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں نے اس دن فون کیا، میں نے کہا حضرت حکیم طارق پاکستان لاہور سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا ماشاءاللہ حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں کہ میرے سلام عرض کر دے۔ زندگی ایک ملی ہے، اللہ سے برکتوں کے دروازے کھلوا لیں۔ یہ بعض اوقات حالات جو آتے ہیں نا، ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے اسے فون کیا کیا بنا، کہہ لیں یہ بندے نے پیسے نہیں دے رہا۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں اعمال کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے لینے کا گر آ جائے، طریقہ آ جائے۔ سنو آخری بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ بات غور سے سنیے گا اور ہمیشہ اپنے دامن میں باندھ لیجئے گا، دل کے دامن میں باندھیے گا، دل کے دامن میں باندھی گانٹھ نہیں کھلا کرتی۔ ہاں میری نانی اماں نا دوپٹے میں پیسے باندھے ہوئے ہوتے تھے، پھر دوپٹے میں مٹھائی بھی باندھی ہوئی ہوتی تھی، میرے لیے باندھ کے رکھتی تھی، تو یہ دوپٹے کی چیزیں ہم کھول لیتے تھے، دل کی گانٹھیں نہیں کھلتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اعمال کے ذریعے سے اللہ سے منوانا آ گیا نا، اور یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی اس لیے ہیں، اور مصیبتیں کافر پہ بھی آتی ہیں، مصیبتیں مسلمان پہ بھی آتی ہیں۔ جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا، اور اس کو سوچ کے سمجھ کے میری بات سمجھے گا. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. مصیبتیں مسلمان پہ بھی آتی ہیں اور مصیبتیں کافر پہ بھی آتی ہیں, اور مسلمان پہ اس لیے آتی ہیں کہ اس کا رجوع اللہ کی ذات عالی کی طرف بڑھ جائے, اعمال سے لینے والا بن جائے, اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین اس کے دل کے اندر پیوستہ ہو جائے اور اللہ کا قرب اور زیادہ ہو جائے. اور کافر پہ مصیبت جو آتی ہے وہ اس کو اللہ سے اور دور کر دیتی ہے. اگر تو ہیں ہم مسلمان تو یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں, یہ حالات, یہ غم, یہ ہم, یہ کڑھن, یہ درد, یہ جو ہمارے اوپر آ رہے, یہ اللہ کی ذات عالی کے ہمیں قریب کر رہے. اگر تو کر رہے قریب, اور اگر ہم اللہ کی طرف ہماری زاری, اعمال کے اعمال پہ زور, اعمال پہ زور اور اللہ کے سامنے زاری, یعنی زور اور طاقت سے اعمال کرنا یقین کی زور کے ساتھ, اور اللہ کے سامنے زاری اور اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین اگر تو بڑھ رہا, سمجھ لیں ہم ایمان کی سطح میں ترقی کر رہے ہیں, ایمان کی بلندیوں میں بڑھ رہے. اور اگر نہیں ہو رہا پھر سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کہ ہم اسلام ایمان کی کس سطح میں ہیں, اور پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے, پھر اپنے اوپر شک کرنا شروع کر دیں. کہ صحابہ کرام کہتے تھے اوہو میں تو منافق ہو گیا, صحابی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, میں منافق ہو گیا. کیا میرے ایمان کی سطح جب گھر میں ہوتا ہوں اور ہوتی ہے, آقا کے محفل میں ہوتا ہوں اور ہوتی ہے. پھر اپنے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ مصیبتیں آتی اس لیے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا قرب بڑھے, ہمارا تعلق بڑھے. آتی اس لیے ہیں. رشتوں کی رکاوٹ کی مصیبت آئی اور رزق کی رکاوٹ کی مصیبت آئی, کوئی گھریلو پریشانی آئی, کوئی گھریلو الجھن آئی, کوئی کاروباری الجھن آئی, کوئی دکھ اور تکلیف آیا, اور یہ مصیبت اور تکلیف آئی اور اس لیے آئی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی نظر کہاں جاتی ہے. بچہ روتے ہی اماں کہتا ہے اور میرے اوپر جب رونے کا وقت آیا, یعنی کوئی تکلیف آئی, میں روتے ہی اللہ کہتا ہوں یا کیا کہتا ہوں. بچے کی پہلی پکار اماں ہوتی ہے, اماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, اور ماں کے سینے سے لگتے ہی, ماں کا دودھ پیتے ہی, ماں کی تھپ تھپی کے آتے ہی بچے کو چین آ جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کی ذات کے ساتھ لگتے ہی, اللہ کے ساتھ تعلق بنتے ہی ہمیں چین آ جائے, ہمیں سکون آ جائے, ہمیں راحت آ جائے, ہمارے اندر کا من ٹھنڈا ہو جائے. اعمال کی زندگی میں اس لیے لگنا ہے, اس کی مشق کرتے رہنا ہے, مشق کرتے رہنا ہے. میں آپ حضرات سے اس لیے پوچھتا ہوں, بتاؤ کسی عمل کا نفع, ایک دوسرے کو سننے سے رغبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے سننے سے شوق بڑھتا ہے. انسان رواج کے ساتھ چلنے والا مزاج ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے, یہ ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے, لیتا ہے. اس لیے کہتا ہوں اللہ والو, یہ نیٹ والے سننے والے میرے جتنی دنیا میں ہیں ان سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ والو لکھا کرو فیس بک پہ, جو اعمال کے ذریعے نفع ملے لکھا کرو. مجھے موبائل پہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ملا, میں کہ تم لکھتے کیوں نہیں ہو, پر بس یہ غفلت ہو جاتی ہے, یہ غفلت کو دور کر دو. مجھے راہ چلتے ہوئے گلی میں بتاتے ہیں یہ ملا, بھائی اس وقت کیوں نہیں بتایا, کیا شرم آتی ہے. میں کہ کوئی بات نہیں, بے شرم بن جایا کرو. اللہ والو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, بتائیں, امت پریشان ہے, لوگ پریشان ہیں, ان کو اللہ کی ذات کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے, اور پہنچاؤ ان کو, اعمال والا بناؤ, ایمان والا بناؤ, ان کے اندر اعمال کا ذوق اور شوق ہو, ان کے اندر اعمال کا جذبہ ہو. تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, تھوڑی سی محنت ہوتی ہے, لیکن جب اللہ کی برکت کے دروازے کھل جائیں گے نا, میں سچ کہہ رہا ہوں, اللہ پاک تھوڑا سا پہلے آزماتے ہیں نا, میرا بندہ کچا ہے یا پکا ہے, میرا اللہ آزماتا ہے بندہ کچا ہے یا پکا ہے, ڈھیلم ڈھیل باتیں کر رہا ہے یا ایسی باتیں کر رہا ہے. اس لیے کہتا ہوں لمبی دعائیں, لمبی دعاؤں میں آپ تجربہ کر لیں, پہلے صرف لفظ ہوتے ہیں, پھر لفظوں کے بعد کیفیات ہوتی ہیں, پھر کیفیات کے بعد یقین کی طاقتیں بڑھتی جاتی ہیں. اللہ پاک پہلے آزماتے ہیں, میرا بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے یا حقیقت ہے, اللہ کچھ شخص کو دیکھتے ہیں. جب بندہ پکا اعمال پہ لگا رہتا ہے, حلال کے راستے نہیں چھوڑتا, حرام کی راہوں کو
چھوٹا نہیں، پھر اللہ پاک اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم وسیع کر دیتے ہیں اس کے لیے دروازے، اور اس کی نسلوں کے لیے، بعض کی 7 نسلیں، بعض کی 14 نسلیں، اور بعض کی 21 نسلیں، اور بعض کی 41 نسلوں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اللہ پاک. میں مخدوم صاحب کے پاس گیا، مخدوم شمس الدین گیلانی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کے سگے ماموں ہیں، اس کے بعد مجھے یاد ہے ان کے لفظ یاد ہیں. قرآن پاک کچھ چیز تھی، پنچ سورہ ہاتھ میں لیے پڑھ رہے تھے، بڑے آدمی تھے. مجھے اور میرے ساتھ ایک شیخ صاحب تھے، شیخ عبد المجید صاحب فوت ہو گئے، ایسے اشارہ کر کے حضرت محبوب سبحانی، حضرت غوث العظم حضرت پیرانی، پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آل ہیں یہ، ان کی تربت اس طرف سامنے کر کے کہنے لگے، ان لوگوں نے محنتیں کی تھیں، آج ہماری اتنی نسلیں، مجھے ان نسلوں کا مجھے وہ لفظ یاد نہیں ہے، اتنی نسلیں ہو گئی ہیں ان کا، انہوں نے اللہ سے اتنی نسلیں منوائی تھیں، ابھی اتنی نسلیں باقی رہتی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ مخدوم صاحب کی بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے. اشارہ کر کے کہ انہوں نے اللہ سے اعمال کے ذریعے محنت کر کے منوایا تھا، ابھی اتنی نسلیں کھا رہی ہیں. اور مخدوم صاحب جب فوت ہوئے تھے، 25 من تو سونا نکلا تھا، او مربع زمین پتہ نہیں کیا کچھ اب بھی موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ، اب بھی اس سے کہیں زیادہ. اور مخدوم صاحب جب سندھ میں مریدین کے ہاں جاتے تھے، اب بھی ان کا بیٹا جاتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے، کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور عورتیں مرد اپنے سونے اور چاندی کے زیورات کھڑکی کے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی بھر جاتی ہے سونے اور چاندی سے. تو مجھے ان کے لفظ وہ یاد ہیں، اس تربت کی طرف اشارہ کر کے، ان کا تربت حضرت محبوب سبحانی کی اس شریف میں تربت ہے جو حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آل میں سے ہیں، اس طرح اشارہ کر کے کہنے لگے، انہوں نے اللہ سے اتنے منوائے تھے اعمال کے ذریعے سے، ہماری اتنی نسلیں تو ہو گئی ہیں، اب اتنی اتنی باقی ہیں، یعنی ہم بیٹھ کے کھائیں گے. یقین جانیے اللہ سے کچھ منوانا پڑتا ہے، اس لیے ہارا نہ کریں، دل نہ چھوڑا کریں اللہ والے. اعمال کی دنیا میں طاقت ہے، اگر تجھے نہ ملا نا، تجھے نہ ملا، سن لے قرآن کہتا ہے. وہ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ اپنی یہ دیوار کیوں توڑ کے بنائی تھی؟ انہوں نے کہا وہ ایسا تھا کہ ان کا جو بڑا تھا نا، وہ بڑا نیک تھا، وہ خزانہ ہے اور خزانہ بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، لہذا وہ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگ لوٹ لیتے، تو اللہ جل شانہ نیکی کی وجہ سے پھر خزانوں کی حفاظت نسلوں کے لیے کرتا ہے، نسلوں کو اللہ پالتا ہے، نسلوں کو اللہ پالتا ہے. بھائی تھوڑی سی محنت ہی کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ سے اعمال کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانے ہیں. کیوں اللہ والو؟ آج کی نوچندی کی اس جمعرات کے اندر ہم یہ فیصلہ کریں اللہ سے، کریں نا فیصلہ. ہاں میں آج بھی ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں کہا حضرت فاطمہ کائنات کے شاہی جوڑے، حضرت فاطمہ اور علی کی شادی سفر میں ہوئی تھی، کائنات کے شاہی جوڑے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کس میں ہوئی تھی؟ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. حضرت زینب کی شادی سفر کے مہینے ہوئی تھی، حضرت صفیہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. کئی اہل بیت کے ایسے شہنشاہ ہیں، اہل بیت کے ایسے تاجدار ہیں جن کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. اس لیے آج اس میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اللہ سے اپنے فیصلے کروانے ہیں، اعمال کے ذریعے برکتوں کے دروازے کھلوانے ہیں. اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ بس ہٹ جاؤ، مجھے مت روکو، میں نے بڑی مشکل سے اللہ سے برکتوں کے دروازے کھلوائے ہیں، اب یہ بند نہیں ہوں گے، اب یہ بند نہیں ہوں گے. اعمال کے ذریعے سے برکت والے اعمال. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، بتایا تھا نا میں نے آیت، کوئی بتائے گا اس کا مشاہدہ اور تجربہ؟ آج صرف اس آیت کے ایک دو بندے تجربے بتا دیں، اس آیت کا کوئی مشاہدہ بتائے، کیا ملا اس کو بولو؟ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا طاقت اور تاثیر رکھی؟ ہاں جی بولیں.
ہے
کہنے لگے میں نے پہلے بھی دو دفعہ بتایا تھا کہ میرا سودا نہیں بک رہا تھا، ریڑی لگاتے ہیں پھلوں کی، تو میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو ایک ہی بندہ میرا سارا سودا لے گیا، وہ اللہ نے جن بھیجا، کو فرشتہ بھیجا، جو بھیجا بکوا دیا، بس وہ اللہ بھیج دے جہاں سے بھیج دے غیب سے. اور بتائیں جی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس دن، کہنے لگے میں نے اللہ سے کہا اللہ مچھلی کھانی ہے، کہنے لگے میرے تو منہ پڑ گئی. میں کہا اللہ اب دال کھانی ہے، تو کہنے لگے میرے اندر آواز آئی تو پھر ہم سے مانگتا مچھلیاں ہیں اس آیت کے ذریعے، اب دال پہ آ گیا، اتنی مچھلی کھائی. کہنے لگا مجھے کہنے لگے، کہنے لگا آپ نے بتایا تھا نا، میں نے اس کو آزمایا، جلدی یا دیر میں ملتا ہے، اور پھر اتنا ملتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا، ملتا ہے اس آیت کی برکت سے. اور کوئی بتائے گا؟ ہاں جی. ہمارے اس دوست بتا رہے ہیں کہ ایک انسپیکٹر پولیس ریٹائر ہو گئے، ایک وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں تھے، تو اس کی بیٹی جی تھے، اس کو سرکاری گھر بھی ملا ہوا تھا، وہ خالی کرنے کا حکم ملا، پینشن کے کاغذات نہیں بن رہے تھے، پینشن والے بھی اس کو پریشان کر رہے تھے، اب گھر بھی خالی کرنا ہے اور بیٹی کی ٹرانسفر جو ہے وہ قصور میں ہو گئی، اب اس کا بھی مسئلہ. وہ کہنے لگے کہ میں ملنے کے لیے جاتا تھا، مجھے ملنے نہیں دیتے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں ریمنڈ کے ان محلات میں جاتا، مجھے کوئی ملاقات نہ ہوتی. وہ کہنے لگے وہاں کے سیکیورٹی والے نے کہا کہ میاں صاحب بدھ کے دن فلاں وقت مسجد میں آتے ہیں، ہم آپ کو مسجد میں داخل کر دیں گے، آپ میاں صاحب کو وہاں کہہ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے مسجد میں چلا گیا، میاں صاحب بھی آ گئے، اب میں بھی دعا کر رہا تھا اور میں نے دیکھا میاں صاحب بھی دعا کر رہے تھے، میں نے دعا کوئی لمبی کر دی، میاں صاحب دعا کر کے چلے گئے. اب جب باہر نکلا تو سیکیورٹی والوں نے کہا کہ تو نے میاں صاحب کو نہیں کہا. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. میں نے کہا جو میاں اللہ سے مانگتا ہے اسی اللہ سے میں کیوں نہ مانگوں. اور کہنے لگے میں نے پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اب تار ملی ہے نا، تار ملی ہے، تو ابھی تار آئیے آئی ہے، پہلے تار ملتی ہے پھر تار آتی ہے. تار سمجھ رہے ہیں؟ وہ پرانے وقتوں کی تار آتی تھی. پہلے تار ملتی ہے پھر تار آتی ہے. تار کس کو کہتے تھے بولو؟ ٹیلی گرام. اس کو تار کہتے تھے، ٹیلی گرام کو. تو تار آئی. کیا تار آئی؟ کہنے لگے میں مانگ کے چلا آیا، گھر آیا تو بیٹی بیٹھی ہے. بھائی کیا ہوا؟ جلدی آ گئی. تو کہنے لگی کہ وہ قصور کسی کی, تو وہ قصور کی رہنے والی تھی, اس نے کہا میں قصور میں کرا لیتی ہوں, تو لاہور میں رہ جا, میرا گھر ادھر تیرا گھر ادھر, میری وہ ٹرانسفر ہو گئی. دوسرے دن اے جی آفس میں گیا تو انہوں نے کہا بابا جی آپ نے چکر لگا رہے ہیں, آپ کی پینشن بک ہے, آپ کا کام ہو گیا. کہنے لگے بس وہ جب تار ملی تو تار یہ آئی کہ میرے تینوں کام ہو گئے, میاں صاحب کو میں نہیں کہہ سکا. تیسرا گھر یہ تھا کہ اس کا, وہ بتا رہے ہیں دوست, تیسرا کام یہ تھا کہ اس کا ایک گھر تھا, نہ کرایہ دار گھر خالی کر رہا تھا نہ کرایہ دے رہا تھا. دوسرے دن 15,000 کرایہ لے کے آیا, کہنے لگا یہ کرایہ ہے, میں آپ کا گھر خالی کرتا ہوں آپ چاہیں. اس نے کہا نہیں مجھے اب سرکاری گھر مل گیا, تو رہتا رہے ہیں. بولو بھائی اب آپ کو میاں صاحب کے ساتھ مسجد میں داخل کریں, ریمنڈ محل میں بھیجیں, انہیں کہ سیکورٹی والی کی منت کریں کہ میاں صاحب آتے ہیں, کوئی میاں صاحب ہوں گے جو بھی ہیں اللہ کے نیک بندے, ان سے عرض کریں بھائی ان کو بھی اس میں داخل کر دیں. پھر بات بنے گی وہی کہ جب تک بڑے میاں صاحب سے تیرا رابطہ نہیں ہوگا نا, تو رے چھوٹا میاں تیرا کام نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ والو فیصلہ کر لیں کوئی اللہ سے منوانا ہے. چلو ایک آدھ اور کوئی سنا دیں بھائی. ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ترقیاتی منصوبے منظور کرائے, ڈی سی او میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اب میں سارا دن, یہ اللہ والے بتا رہے ہیں کہ میں نے سارا دن جو ہے دو انمول خزانے پڑھے 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 پڑھے, تو میں نے ایک سیکٹری سے کہا, اس نے کہا کہ میں ڈی سی او کو نہیں کہتا کمشنر کو کہتا ہوں. وہ کہنے لگے میں کمشنر کے پاس گیا, انہوں نے چائے پلائی جو دو منٹ نہیں دیتے تھے, دو گھنٹے دیے, ڈی سی او نے چائے پلائی, میرے سارے ترقیاتی منصوبے اس نے منظور کرا لیے, انمول خزانے کی برکت سے میرا کام ہو گیا, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سنیں میری بات, ایک بات بت غور سے سنیے گا, یہ اللہ کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف زبان سے کیا جائے, دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے, اندر کے سوز سے اللہ کا ذکر کیا جائے, اندر کے سوز سے. جتنا درد ہوگا, جتنا غم ہوگا, جتنا سوز ہوگا, اتنا اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوگی. ہمارے قادری سلسلے میں ذکر بالجہر ہوتا ہے, اونچا ذکر ہوتا ہے, آواز اونچی ہو کوئی حرج نہیں, دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہو, اللہ ہی اللہ ہو, اللہ کا سوز, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ محبت اور ذکر. دیکھو ایک ہے دعا کا کرنا, ایک ہے دعا کا پڑھنا, تو دعائیں پڑھیں گے یا کریں گے؟ کریں گے. پڑھنا اور کرنے میں بڑا فرق ہے. جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جو دعائیں کی جاتی ہیں, جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے نکل کے عرش کو چھوتی ہیں اور عرش سے خیر و برکت کے فیصلے کرواتی ہیں. ارے پتہ نہیں اس مجمع میں بیٹھا ہوا کون سا ایسا فرد ہے جو اللہ کو کس درد کے ساتھ پکارے اور تیرا میرا کام بن جائے. میں کہ بعض بندے غافل ہوتے ہیں, واصل نہیں ہوتے. واصل کہتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہو, لیکن واصل کی وجہ سے غافل کا کام بھی ہو جاتا ہے. نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واصل اس لیے اس مجمع کے ساتھ
چٹتے رہیں، ہر جمعرات کو آتے رہیں، اپنے درد کی کہانی بیان کرتے رہیں، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے واضح کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اس سے کام بنیں گے. اعلان یہ ہے، آج بہت زیادہ خواتین بچوں کو ساتھ لائی ہیں، اور یہاں بیٹھنے والی بہنیں بہت پریشان ہیں، درس سننے میں دشواری ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور کہانی ہوتی ہے، میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں نا، فوراً خواتین ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کرتی ہے، خسر پسر شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اگلی بات دوسروں کو کہانی نہیں پڑتی. میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی لفظ بتاتا ہوں، اللہ والے اس وقت چپ کر کے سن لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے گی. ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، میرے پاس روز مریض ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھی بیٹھے کہتے ہیں بھائی خواتین سے کہتے ہیں آپ باتیں نہ کریں ذکر کریں، پھر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی ہیں، پھر باتیں شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی باتیں نہ کریں ذکر کریں، پھر چپ ہو جاتی ہیں، پھر کرتی ہیں. میں نے کہا انہوں نے باتیں کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اور اگر یہ ذکر کرنے کی قسم اٹھا لینا، میں کہتا ہوں جتنا مائی ذکر کر سکتی ہے جوان نہیں کر سکتا. اور خواتین واقعی بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں، اب بھی اتنا ذکر کرتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو بہنیں اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں، مہربانی کریں. آپ سے درخواست پہلے بھی کئی بار عرض کی تھی، اور بار بار عرض کی تھی کہ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں. اور یہ جو ذکر خاص ہے نا، اس کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے اللہ والے، کہیں یہ چوری کے زمرے میں نہ آ جائے. کوئی بندہ قرآن پاک چوری کر کے لے کے گھر بڑا جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہو، کیا فائدہ ہو قرآن کا؟ جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، ڈھائی ڈھائی پوندے، اور قرآن چوری کر کے لا رہا ہے، کیا فائدہ اس قرآن کا؟ ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جایا کرو. اگر کسی کو دیکھو وہ غلطی سے لے جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں، کوئی بعض نیا آدمی آتا ہے، اسے محبت پیار سے عرض کریں کہ یہ یہاں کے لیے ہے، یہ گھر انفرادی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عرض کریں. اور دوسرا حلقہ کشف المحجوب اور مراقبہ انشاءاللہ 22 جنوری 2012 کو بروز اتوار بعد نماز مغرب ہوگا. 22 جنوری حلقہ کشف المحجوب اور مراقبہ. بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو آتے ہیں انہیں اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں، جو آنا چاہے اس کو اجازت ہے. اور جو بہنیں بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ تسبیح خانے میں بعض آ جاتی ہیں، بعض اوقات یہ دیکھا ہے، وہ وہیں رہیں اور نام لکھوا دیں. خواتین کا ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا جاتا، مردوں کا لیا جاتا ہے. جو بہنیں بیعت ہونا چاہتی ہیں بس وہ وہیں نام لکھوا لیں، وہ نام پہنچ جائیں گے، ان کو انشاءاللہ بیعت کر لیا جائے گا. اور مری کے تسبیح خانے کے لیے درخواست کی گئی تھی کہ اس کے لیے سارے حضرات نفل پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ اس کے اسباب پیدا فرما، اس کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما. 50-60 لاکھ روپے اس کی چار دیواری، اس کی مسجد، اس کے کمرے چند بنانے پہ لگ رہے ہیں، اس کے لیے اعمال کریں سارے کے سارے. اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کے غیب سے اسباب پیدا فرما، سارے کے سارے اس سے مانگے، اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے نا. اور نیٹ پہ سننے والے حضرات سے پھر درخواست ہے کہ وہ اپنے فوائد ضرور لکھا کریں. اللہ کریم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ کریم آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ کریم اس حاضری کو برکتوں خیروں کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں آنا، ہمارا آنا قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ. ابھی وہ پیغام ملا ہے کہ ہمارے جو اس وقت آن لائن، چونکہ نیٹ پہ درس سنا جا رہا، تو آن لائن سننے والے حضرات کا یہ سوال ہے کہ جو بیرون ملک والے ہیں وہ بیعت کیسے ہوں؟ تو وہ نیٹ پہ اپنا نام بھیج دیں گے، تو یہ نیٹ والے حضرات مجھ تک نام پہنچا دیں گے، جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیعت کر لیں گے. یہ ترتیب ہے بیرون ملک جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں.
يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله الحلیم الکریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا رحمان الدنیا یا رحیم الاخرہ اے ساری کائنات کو دینے والے مولا منگتے اور فقیروں کے داتا ساری کائنات نے دروازے بند کر دیے اب رات کی تاریکی چھا گئی الہی تجھ سے مانگنے والے جمع ہو کے دیوانے تیرا نام لے رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے چلو ان زبان کے بولوں کو قبول کر ہی لے ہمارے دلوں کے کھوٹ کو نہ دیکھ اپنے سچے نام کو دیکھ لے تیرے سچے نام کو لینے والے بہت کم رہ گئے جو سچے لینے والے تھے انہیں تو تو نے اپنے پاس بلا لیا وہ تو قبروں کی رونق بن گئے ہم جیسے کھوٹے رہ گئے اب تیرے کھوٹے نام سچے نام کو ہم کھوٹے ہی تو لے سکتے ہیں اے میرا اللہ اپنے سچے نام کی برکت سے ہمیں سچا بنا دے ہمارے دلوں کو سچا بنا دے ہمارے ایمان کو سچا بنا دے ہماری نظروں کو سچا بنا دے ہمارے بولوں کو سچا بنا دے اللہ تو ہمیں سچا بنا دے بڑی سچی رات ہے آج اللہ شب جمعہ کی رات بڑی سچی رات ہے کل بڑا سچا دن آنے والا ہے جمعہ کا مبارک دن اور تیرے سچے نام کو پکار پکار کے بیٹھے ہیں کبھی تلے تجھے کہتے ہیں یا دلیل المتحیرین کبھی تجھے کہتے ہیں یا مسبب الاسباب اور کبھی تجھے عرض کرتے ہیں یا شافی الامراض اے میرا اللہ تجھے تیرے خوبصورت ناموں سے پکار پکار کے فریاد کر رہے اللہ ہمارے پاس نہ لفظ ہے نہ آنسو ہے نہ فریادیں ہیں بس تو مہربانی کر اور تو شفقت فرما اپنا قرب عطا کر دے اپنا تعلق عطا کر دے آج اس ہتھیلی میں اس کالے اور جھوٹے دل کو لا کے تیرے ہتھیلی میں تیرے سامنے کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت کی بارش بھیج اس دل کو دھو دے اللہ اپنی رحمت کی بارش بھیج اس دل کو دھو دے اس دل کو قبر میں قابل بنا دے اس دل کو جنت کے قابل بنا دے اس دل کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کر دے ہمارے گناہوں کی سیاہی نے دل کو سیاہ کر دیا ہمارے تن من کو سیاہ کر دیا ہمارے اندر کو میرے اللہ جھوٹا کر دیا اللہ ہمیں سچا بنا دے اللہ ہمارے ایمان کو سچا کر دے ہمارے اخلاق سچے کر دے ہمیں سچی ہدایت دے دے پوری امت کو سچی ہدایت دے دے پورے عالم کو سچی ہدایت دے دے پورے عالم کے ساتھ سچی معرفت عطا فرما اللہ وہ معرفت جو تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ معرفت تو اپنے صحابہ اہل بیت اولیاء کو عطا کری اے اللہ وہ سچی معرفت ہمیں عطا فرما وہ سچی معرفت ہمیں عطا فرما وہ سچی معرفت ہمیں عطا فرما سچ کی دنیا عطا فرما سچ کے بول عطا فرما آج کی سچی رات میں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا آج کی سچی رات کے پہلے پہر میں تجھ سے مانگنے والے فریادی بیٹھے ہیں الگ دکھی بیٹھے ہیں الگ کمزور بیٹھے ہیں گناہگار بیٹھے ہیں اللہ سارے قیدی بیٹھے ہیں نفس و شیطان نے قید کر دیا میرا مولا تو قیدی کی سنتا ہے اللہ کریم تو قیدی کی دعائیں قبول کرتا ہے الہی ہم سب قیدیوں کے حال پر رحم فرما اللہ ہمیں نفس و شیطان کی ہتکڑیوں سے نجات عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما ہمارے جرائم کی معافی عطا فرما ہماری ذلت و ظلمت کو
بشر نہیں، اے اللہ ان بچوں کو رونے کو قبول کر لے، اور ہماری ان جھوٹے آنسوں کو قبول کر لے، ہمارے جھوٹے رونے کو قبول کر لے، اپنی رحمت بھیج دے، اپنا کرم بھیج دے، اپنی عطائیں بھیج دے، پوری امت کو محروم نہ فرما، پوری امت کو محروم نہ فرما، سارے عالم کو محروم نہ فرما، امت کے غیر مسلموں کو محروم نہ فرما، امت کے یہودیوں کو محروم نہ فرما، امت کے عیسائیوں کو محروم نہ فرما، امت کے ہندو سکھوں کو محروم نہ فرما، امت کے آتش پرستوں کو محروم نہ فرما، اللہ اپنے نام ماننے والے کو محروم نہ فرما، اپنے حبیب کے کملی والے کے گستاخ کو محروم نہ فرما، سب کو ہدایت دے دے، اور سب کو ایمان دے دے، اور سب کو اپنی ذات عالی کی سچی معرفت دے دے، اے میرا اللہ ہماری حاضری قبول کر لے، دکھی آئے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں تسبیح خانے جائیں گے ہمارے دکھ ٹل جائیں گے، اے دکھیوں کے دکھ ٹالنے والے اللہ، کہتے ہیں تسبیح خانے کا لنگر کھائیں گے ہماری بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اے کھلانے والے اللہ، اے دینے والے مولا، اے عطا کرنے والے اللہ، کسی کو خالی نہ بھیج، کسی کو خالی نہ بھیج، کسی کو خالی نہ بھیج، اگر تو نے خالی بھیجا لوگ ہمیں تانا دیں گے، اے میرے اللہ تیرے نام ماننے والے ہمیں تانا دیں گے، اے اللہ ہمارے پاس تو ویسے ہی منہ دکھانے کے قابل کچھ نہیں ہے، اللہ ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ ہمارے پاس منہ دکھانے کے قابل کچھ نہیں، تیرے حبیب کو کون سا منہ دکھائیں گے، تیرے حبیب کو کون سا منہ دکھائیں گے، اے پاک ذات، اے کریم ذات، ہمارے ان جھوٹے آنسوؤں کو آج قبول کر کے امت کے لیے فیصلہ کر دے، عالم کے لیے فیصلہ کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش کا سامان کر دے، ہماری مغفرت کا سامان کر دے، پوری امت پہ رحمت بھیج، اس ملک کے حکمرانوں پہ رحمت بھیج، اس ملک کی چھاونیوں پہ رحمت بھیج، اس ملک کے محکوموں پہ رحمت بھیج، اس ملک کے چھوٹے بڑے پہ رحمت بھیج، اللہ پورے عالم پہ رحمت بھیج، رحمت کی بارشیں دے، رحمت کی ہوائیں دے، رحمت کی فضائیں دے، سردی میں ٹھٹرتے آئے کہنے لگے کہاں جا رہا، کہا تسبیح خانے میں، کیوں جا رہا، اللہ کا نام سیکھنے، کملی والے کا نام سننے جا رہا، اے میرا اللہ ان میں کتنے ایسے ہیں دور پر ایسے اپنے گھروں بچوں کو چھوڑ کے، گھر کے اندر کی کمبل اور رضائیوں کے سکون کو چھوڑ کے بیٹھے، اور اے میرا اللہ ان کی حاضری کو رد نہ کر دے، مسافروں کی وجہ سے تو بہت کرم کرتا ہے، مسافر کی تو فرض کو بھی ادا کر دیتا ہے، مسافر کے ساتھ تیری بڑی رحمت ہوتی ہے، اور مسافر کی دعائیں تو قبول کر، اللہ ان مسافروں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول کر، ہماری فریادیں قبول کر، اے باسی کو پسند کرنے والے اللہ، اے باسی کو پسند کرنے والے اللہ، اے روتوں کے آنسو پوچھنے والے اللہ، اگر یہ سارا مجمع اپنی اما کے سامنے روئے، اما کھینچے اللہ خود ماں رونے لگ جاتی ہے، تو کریم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، تیری رحمت کیوں نہ متوجہ ہوگی، اللہ ہمیں یقین ہے، اللہ ہمیں یقین، تیری رحمت متوجہ ہوگی، ہمارے آنسو جھوٹے صحیح، لیکن تیرا نام لے لے کے ہم رو رہے ہیں، ان جھوٹے آنسو کو قبول کر کے آج ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے، برکت کے لیے فیصلے کر، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کو تندرستی دے دے، علیل کو اے اللہ غیب سے میرے ساتھی بن جا. اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما, جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما. الہی جو قیدی ہے اس کو خلاصی عطا. کوئی نفس کا قیدی ہے, کوئی عادات بد کا قیدی ہے, کوئی بیماری کا قیدی ہے, کوئی جیل کا قیدی ہے, کوئی غربت کا قیدی ہے, کوئی تنگ دستی کا قیدی ہے, کوئی گھر میں رشتے نہ ہونے کی قید کا شکار ہے. رشتے ان کے نہیں ہو رہے, آسمانوں سے رشتے بنا دے اللہ, جوڑیاں بہتر بنا دے اللہ, جوڑیاں بہتر بنا دے. ان کی اولاد نہیں ان کی جھولیاں بھر دے. ان کو اولاد نہیں انہیں اللہ اپنا غلام بنا لے, اپنے حبیب کا غلام بنا لے. ہمیں سچی زندگی عطا فرما, سچی صورت عطا فرما, سچی سیرت عطا فرما, سچے نقشے اور جلوے عطا فرما, اور سچی موت عطا فرما. کلمے والی موت, ایمان والی موت عطا فرما. تو راضی ہو جا مولا, تو راضی ہو جا کریم اللہ, تو راضی ہو جا. اپنی رضا کے فیصلے فرما, عافیت برکت حفاظت کے فیصلے فرما, عافیت برکت حفاظت کے فیصلے فرما, کفایت حفاظت برکت کے فیصلے فرما, رام کے فیصلے فرما, کرم کے فیصلے فرما, ہماری نسلوں کے حال پہ رحم فرما, پوری امت کے حال پہ رحم. نسلوں میں اے اللہ, نسلوں کے اندر کملی والی کی غلامی عطا فرما, سچی غلامی عطا فرما. جو بہن یا بھائی جس ملک میں بیٹھا ترس رہا اور آمین کہہ رہا, اللہ اس کی آمین کو قبول کر دے, اس کے دکھ درد کو دور کر دے, اس کے غم کو دور کر دے, اس کی پریشانی کو دور کر دے, اس کے مسائل کو حل کر دے, ان کی مشکلات دور کر دے. جتنے مسافر آئے ہیں, بوڑھے جوان بچے آئے ہیں, ان کی حاضری قبول فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی حاضری قبول فرما. تو غیب کے خزانے سے انہیں ہرا بھرا بھیج دے. آج ان کی جھولیاں خالی نہ بھیج, آج ان کی جھولیاں خالی نہ بھیج. اللہ ان کو غیب کے خزانے سے عطا فرما, برکت کے خزانے سے عطا فرما, رحمت کے خزانے سے عطا, عافیت کے خزانے سے عطا عطا فرما, عطا فرما. ان جھولیوں کو بھر دے, اس دل کو سیاہی کو سفیدی میں بھر دے. رحم کے فیصلے فرما, کرم کے فیصلے فرما, شفقت کے فیصلے فرما, برکت کے فیصلے فرما, عافیت کے فیصلے فرما, راحت و رحمت کے فیصلے فرما. دینے والے اللہ ہم منگتوں کو عطا فرما, داتا اللہ ہم منگتوں کو عطا فرما, ہم بھکاریوں کو عطا فرما, ہم بھکاریوں کو عطا فرما. رحم کر دے اور کرم کر دے اور فضل کر دے اور شفقت کر دے. بن مانگے صدا دیتا رہے, بن مانگے صدا دیتا رہے, بن مانگے صدا دیتا رہے. اے میرے کریم اللہ, بن مانگے صدا عطا فرما. گھروں کو سکون سے بھر دے, بے چینیاں ہٹا دے. گھر میں آپس میں محبتیں عطا فرما, الفتیں عطا فرما, چاہتیں عطا فرما, راحتیں عطا فرما, وفائیں عطا فرما, محبتیں عطا فرما, مروتیں عطا فرما, مودتیں عطا فرما. تو کریم ہے مولا, تیرے خزانے میں کمی نہیں. غیب سے رزق کے برتن بھر دے. دکانیں رزق کا برتن ہیں, دفتر رزق کا برتن ہے. اللہ حلال سے بھر دے, لبریز کر دے. ہماری نسلوں کے رزق کے برتن لبریز کر دے. کبھی محتاج نہ بنا, خود تو غریب ہے مولا, کسی کا محتاج نہ بنا. غیب سے ضرورتیں پوری فرما, تسبیح خانے کی ہر آفت سے محفوظ فرما. تسبیح خانے کا فیض پورے عالم میں پہنچا, تسبیح خانے کا فیض پورے عالم میں پہنچا. اللہ تسبیح خانے کے آباد کرنے والے کے گھروں کو آباد کر دے, اللہ ان کے گھروں کو شاد کر دے, ان کی نسلوں کو آباد و شاد کر دے, ان کو سرخرویاں عطا فرما. یہاں آنے والوں کو خالی نہ بھیج, اپنی رحمت سے بھر دے. رات کی تاریکیوں میں لوگ دور اپنے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی صدا حفاظت فرما, ان کی صدا کفایت فرما, ان کی صدا کفالت فرما. ان کا کفیل بن جا, ان کا وکیل بن جا, حافظ حفیظ بن جا, ناصر نصیر بن جا. تو کریم ہے مولا, مانگنے والوں کو کو عطا فرما, بھکاریوں کو خالی نہ بھیج, من مانگے صدا عطا فرما, جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما, جو اب مانگا عطا فرما, جو پہلے مانگا عطا فرما, جو پھر مانگیں گے عطا فرما, من مانگے صدا عطا فرما, اپنی خصوصی رحمت عطا فرما, برکت عطا فرما, عافیت عطا فرما, اور اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا ان کی دعائیں قبول فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کی فریادوں کو حل فرما. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تو رہتا نہیں نا, میں ایک بات اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مومن کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہمیں عید کے دن بھی چھٹی نہیں, نماز ایک بڑھ جاتی ہے نا. ہمارے ساتھ چرچ ہے تو یہاں عید تھی ان کی, وہ بالکل فارغ خوشیاں منا رہے ہیں. میں سوچنے لگا ان کی عید اور ہماری عید میں بڑا فرق ہے. ہماری عید میں تو ایک نماز بڑھ جاتی ہے, چلو اللہ پاک کہے بھی آج کی فجر کے بدلے میں تمہیں عید دیتا ہوں, فجر نہ پڑھو. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا, اگر اللہ کر دیتا ہم فجر نہ پڑھتے. اللہ پاک کہتے ہیں نہیں, تمہاری عید جو ہے نا اصل میں اعمال کی عید ہے, اور مومن کی عید تو اس وقت ہوتی ہے جب خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے, اور مومن کی عید دائمی ہے جنت, اور کافر کی عید عارضی ہے. تو اس لیے ہماری کوئی لمحہ فرصت نہیں, ہم ایک مجلس سے نکلیں گے, محفل سے نکلیں گے, دوسری میں آ جائیں گے. فرصت ہمارے ہاں نہیں ہے, ہم تو سدا مصروف ہیں. مومن کو قبر میں سکون کیوں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سدا مصروف رہے گا. ایک نماز ابھی پڑھی نہیں دوسری کا, سردیوں میں ایسے ہوتا ہے نا, زہر ابھی پڑھ کے اٹھے عصر کا وقت آ گیا, عصر ہوئے تو پھر مغرب کا آ گیا, مغرب ہوئے تو عشاء کا آ گیا. سردیوں میں تو میرے خیال میں سارا دن نماز ہی پڑھتے ہیں ایسے ہے نا. میں اس دن سوچنے لگا, میں کہ یا اللہ تیرا یہ نظام ہے, تو سچا, تیرا نظام سچا, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے لیکن سمجھ یہ آ رہی کہ تو ہمیں مصروف رکھ کے اس دنیا میں جنت میں اصل میں فارغ رکھنا چاہتا ہے. جنتی بالکل فارغ اور جہنمی نہایت مصروف. جہنمی کو عذاب سے فرصت نہیں ملے گی, اور جنتی کو نعمتوں سے فرصت, بالکل فارغ. اور جو فارغ ہوگا نا, فارغ ہوتے میں آدمی کا ہاضمہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے نا, ریلیکس, آدمی کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے. اور جو مصروف بیچارہ, اس کا ایک لقمہ بھی ہضم نہیں ہوتا. تو میں سوچنے لگا چونکہ جہنمی میں جنت میں انگزائٹی نہیں ہے, اسٹریس نہیں ہے, ہے نا, اور کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے, تو اس لیے جو ہے وہ جہنمی کو تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں, اور ملے گا تو گندگی ملے گی, اور جنتی جو ہے 70 سال کھاتا رہے گا. اعمال کے نفع جب سے آپ حضرات نے بتانا شروع کیے ہیں, اعمال کے نفع ہو گیا. اعمال کے نفع جب سے بتانا شروع کیے ہیں, آپ یقین جانیے مجھے لوگوں کی اطلاعیں مل رہی ہیں, لوگوں کی, کہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ایسے ایسے حالات بتاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. فیس بک پہ لکھ رہے ہیں لوگ, کہاں حسن ہاشمی کہاں گئے؟ ٹھیک, تو فیس بک پہ لوگ لکھ رہے ہیں بہت زیادہ, مشاہدات بتا رہے ہیں, حالات بتا رہے ہیں, خطوں کے ذریعے بتا رہے ہیں, آپ جیسے بتا رہے ہیں, یہ حالات بتا رہے ہیں. لالا جہانگیر کیا حال ہے؟ خیریت, ہمارا غبارے والا یار ہے. لالا کے ساتھ کہا, لالا مجھے چائے پلا, کتی بھی لالے کے ساتھ سو رہی تھی. میں نے لالے جہانگیر سے کہا کہ 21 جمعراتیں یہاں آنی ہے. پہلی ہو گئی؟ ہاں پہلی ہو گئی. بس اب لالے کی ریڈی مل گئی ہے نا کل. تو بھائی اب یہ اعمال کا نفع لوگوں کو ایسا ملا ایسا ملا ایسا ملا کہ لوگ دیوانے ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں چھوڑنا, اللہ کا نام نہیں چھوڑنا, کملی والے کا نام نہیں چھوڑنا. بھائی آپ کو بھی اعمال کا نفع ملا یا نہیں ملا؟ کیوں اللہ والو اپنے واقعات سنائیں, مشاہدات سنائیں کہ ہمیں اس عمل سے یہ ملا, ہمیں اس عمل سے یہ ملا. سنائیں انا ہم نے تو آپ لالی جہانگیر کی کہانی آپ کو سنا دی تھی ساری کی ساری. وہ بندہ بھی ہم نقد وصول کر کے لے آئے, ہماری وصولی نقد آئی بیٹھی. بتائیں بھی کون بتائے گا؟ ایک آپ بتائیں گے اور کون بتائے گا؟ آپ چار چار, ایک اور ہو پھر مائک پہ ہوں, چار ہو گئے. کون بتائے گا؟ ہاں جی پانچ.
السلام علیکم, میرا نام حماد ہے جی. سورۃ الکوثر کے تو فوائد جو ہیں وہ سن بھی رہے ہیں اور خود بھی جو ہیں الحمدللہ اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ انمول خزانے کو سورۃ الکوثر کی طرح جو فوائد ملتے تھے پٹرول کے موٹر سائیکل کے اس کو آزماؤں میں. تو الحمدللہ انمول خزانہ نمبر 1 کو میں نے پڑھا اور اس نیت سے پڑھا کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے میرے موٹر سائیکل کے پٹرول میں بہت ساری برکت ڈالے. تو الحمدللہ وہ میں نے آزمایا اور پورا پایا. جس طرح سورۃ الکوثر کے فوائد چل رہے ہیں میں نے بھی پڑھا اور الحمدللہ وہ میں نے موٹر سائیکل کے پٹرول پہ اور برکت والی تھیلی پہ جو ہے اس کے فوائد مجھے ملے ہیں اور مل رہے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح میں نے سوچا کہ انمول خزانہ کو بھی میں اس سے بھی اسی طرز پہ میں آزماؤں کہ اس سے کیا فوائد مجھے ملتے ہیں. تو الحمدللہ موٹر سائیکل کے جو ہے پٹرول میں جو میں جس طرح سورۃ الکوثر پڑھ کے میں اپنا اس کو استعمال کر رہا تھا اللہ کی برکت اس میں جو ہے ہو رہا تھا مسئلہ حل, اسی طرح انمول خزانہ نمبر 1 اس نیت سے پڑھا کہ اللہ پاک میرے موٹر سائیکل کے پٹرول میں بہت برکت ڈالے. تو میں نے اس کو پھونک بجا کے میں نے اس کو نہ پایا الحمدللہ.
السلام علیکم. مجھے نماز نہیں آتی تھی اور میں جب تیسری جمعہ نات آنا شروع ہوں مجھے نماز بالکل ٹھیک آ گئی ہے بالکل, اور سورۃ الکوثر میں نے 2 دنوں میں سیکھ لی ہے.
السلام علیکم, میرا نام شرجیل ہے, میں ابوظہبی ہوتا ہوں. اسٹارٹنگ میں جاب کا تھوڑا مسئلہ پڑا تھا وہاں پہ, تو والدہ اور چھوٹا بھائی یہاں پہ آتے تھے جو کہ آج کل بزی ہے. انہوں نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت صاحب نے کہا کہ حسبی اللہ نعم الوکیل یا عزیز آپ نے پڑھ جانا ہے. سو اللہ کے حکم سے اور ان کی دعاؤں سے مجھے وہ جاب تو مل گئی, لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد ہمیں ریلیف ملتا ہے, ایک ماہ کی چھٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کافی مشکل آ گئی, وہ لوگ آنے نہیں دے رہے تھے. تو حضرت صاحب سے ڈسکس کی فون پہ میری ایک دفعہ بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے آیت الکرسی کا بتایا, سورۃ الکوثر کا بتایا, تو وہ میں نے پڑھا. ایکچولی ہمارا سال بعد ہوتا ہے, کچھ پیمنٹ تو کر دی انہوں نے لیکن پھر بھی 20-22 ہزار انہوں نے رکھ لیا, کافی ریلیف ملا اس کی وجہ سے مجھے, لیکن امید ہے کہ مجھے جا کے وہ بھی مل جائے گا, کافی مجھے فائد ملا اس سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت انیس نام ہے میرا. معاشی طور پہ میں پریشان تھا, کافی قرضوں میں مبتلا تھا, کوئی راستہ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. تو آپ نے ایک درس میں سورہ فاتحہ کا عمل بتایا تھا کہ جمعرات کی رات سے اول آخر درود شریف پڑھ کے تو ہر دفعہ تسمیہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الحمدللہ کے ساتھ ملا کے 70 مرتبہ جمعرات کی رات کو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر پڑھیں, اور جمعرات کی رات کو 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کے جمعرات کی رات کو 70 دفعہ پڑھ کر کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر پڑھ کے پھر جمعے کے دن اسی ترتیب سے 60 دفعہ پڑھیں, پھر ہفتے کے دن 50 دفعہ پڑھیں اور 10-10 کی تعداد کم کرتے چلے جائیں, پھر اگلی جمعرات آئے تو 70 دفعہ پڑھنا ہے. اسی طرح 21 دن کی یا 41 دن کی نیت سے یہ عمل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا عمل اللہ پاک کی توفیق سے سورہ فاتحہ کا عمل جمعرات کو میں نے شروع کیا 70 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے، تو 21 دن پورے ہوتے ہی اللہ پاک نے تو 21 راتیں یہ سورہ فاتحہ کا عمل جمعرات کی رات سے 70 مرتبہ سے شروع کر کے 10 دفعہ کام کرتا گیا، تو اللہ پاک نے غیب سے ایک سبب بنایا کہ دبئی میں ایک بہت اچھا کام وہ ہوا، بھی اللہ کا کام بھی ایسا کہ جنہوں نے مجھے رابطہ کیا میرا فون بھی ان کو نہیں ملا، اور کسی اور ذریعے سے مجھے اطلاع ملی کہ جی ہم آپ کو فون کریں ہم سے رابطہ کریں، اور بالآخر رابطہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کچھ دنوں بعد دبئی کے سفر کا ارادہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل درآمد اس پہ کر دے.
السلام علیکم، میرا نام بلال احمد ہے. ایک واقعہ آج کا بتاؤں گا آپ کو. میں بھاول نگر سے آتا ہوں، 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے. صبح نکلا تو دھند بہت تھی، تو 1 بجے یہاں پہنچنا تھا، تو سارے رستے سورۃ الکوثر پڑھتا آیا کہ وقت پہ پہنچ جاؤں. یقین نہیں تھا ویسے اس وقت پہ کہا کہ سورۃ الکوثر پڑھ رہا ہوں تو پہنچ جاؤں گا، تو 1:05 پہ پورے یہاں پہنچ گئے جو ناممکن نظر آ رہا تھا، پہلی چیز. دوسری چیز، سورۃ الکوثر کی جو برکت، میں حیران ہو گیا. پہلی دفعہ ہماری گاڑی نے کبھی آج تک 150-160 کلومیٹر ایک سلنڈر سے زیادہ نہیں کی، ایوریج جی ایل آئی جو کرتی ہے. میں حیران ہو گیا، میں اور میرا بڑا بھائی، کہ آج صبح گیس نہیں مل رہی تھی، اسی گاڑی نے جو 3 سال سے چل رہی ہے، نئی 3 سال سے چل رہی ہے، 198 کلومیٹر کیا. اور میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ایک سورۃ الکوثر کی برکت ہے جو آج اس کو پڑھنے سے مجھے حاصل ہوئی.
اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین دل میں آ جائے، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے. اور بتائیں جی، ادھر کسی نے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ 3 ہفتے پہلے میرے اوپر کسی نے ایک عجیب و غریب قسم کا جادو کا وار کیا کہ میرے منہ سے خون آتا تھا اور بہت زیادہ تعداد میں، جو ہے نا، ایسے تھوک کے ساتھ پھیپھڑوں سے بہت زیادہ مقدار میں خون آتا تھا. میں نے فوری طور کے اوپر کچھ ٹیسٹ کروائے لیکن ٹیسٹ سارے کلیئر تھے، لہذا وار واضح ہو گیا. میں حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت اب تو لوگ میری جان کو آ گئے ہیں، اب کچھ کریں میرے لیے. تو حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ العزیز 3 دن میں سب کچھ جو ہے نا یہ دور ہو جائیں گے تم سے. اور وہی ہوا کہ جو 1 ہفتے سے مجھے مسلسل بلڈ آ رہا تھا، میں جیسے ہی حضرت صاحب سے کے پاس ہو کے گیا تو راستے میں وہ آنا بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایک ڈراپ جو ہے بلڈ کا مجھے نہیں آیا الحمدللہ اس کے بعد سے. اور پھر جب میں گھر گیا تو پھر میرے سامنے ایک نئی دنیا ہی کھل گئی. جب میں نے نماز پڑھی وتر کی تو ایک نئی دنیا کھلی، اور میرے سامنے ایک آپشن آ گیا کہ ہم کریں یا تم کرو گے. تو میں نے دوسرا آپشن چوز کیا کہ جی میں انشاءاللہ خود کروں گا، آپ میرے پیچھے ہاتھ رکھیں. تو اس کے بعد الحمدللہ العزیز جیسے جیسے حضرت صاحب نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالی نے مجھے دکھایا، ویسے ویسے جو ہے نا جادوگر جو تھے وہ ختم ہوتے گئے، اور حتیٰ کہ ایک خبیث العین جادوگر تھا اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا سارے کا سارا. مجھے خواب میں ایک بہت بڑا بندر نما وہ چیز تھی، بہت بڑی. اس نے مجھے کہا کہ اس نے میرے پر پریشر ڈالا کہ تو میرے سامنے جھک جا. میں نے اسے کہا جی میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، میرا رب تو اللہ ہے، میں تجھے کیسے اپنا رب مانوں، اور میرے اور تیرے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، تو آ جا میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا. وہ بھاگ گیا ڈر کے، وہ نہیں آیا. اور پھر ایک شخص آیا اور مجھے کہتا ہے تو کہیں پہ بیعت ہے؟ میں نے کہا جی میں قادریہ حجویریہ میں حضرت طارق محمود مجذوبی صاحب سے بیعت ہوں. تو اس نے پھر میرا بڑا اکرام کیا اور کہا نہیں جی ہم آپ کو آج کے بعد تنگ نہیں کریں گے. یہ مجھے بیعت سے بھی فائدہ ہوا اور حضرت صاحب سے. اور ایک میں اس دوران میں مجھے ایک عمل بھی ملا کہ جو ہر قسم کے جو خبث الخبائث کا عمل کیا جاتا ہے، جس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ بری راہوں کے اوپر چل نکلتا ہے، اور آج کل یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، اس کے توڑ کے لیے ایک مجھے بہت زبردست عمل ملا اسی عمل کے دوران روحانی طریقے سے. رضا صاحب اجازت سے بتا دوں جی، درود ابراہیمی 20 مرتبہ، دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث 100 مرتبہ، اور بطل السحر باذن اللہ 313 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے پارہ نمبر 2 کی، والمطلقات یتربصن سے لے کے عزیز الحکیم تک 195 مرتبہ، اور دعا بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبص الشیطان الرجیم 112 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 20 مرتبہ. سخت سے سخت جو حیض و نفاس اور پلیتی کے عمل ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے سے 23 دن کے اندر اندر ٹوٹ جائے گا، اور جو ٹوٹ نہ سکا وہ کرنے کروانے والے کے اوپر انشاءاللہ العزیز واپس پلٹ جائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا انشاءاللہ.
اور بتائیں جی، جو ہوا ہے اللہ کے نام کی برکت سے ہوا. بولوں کو اللہ ہی پورا کرتا ہے، چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. انسان کے بول کی کوئی قیمت نہیں، اللہ جل شانہ کے امر کی قیمت ہے. کس کی قیمت ہے؟ اللہ کے امر کی قیمت ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا، میرے اللہ کو منظور تھا اور اللہ نے کر دیا. لا ملجا یہی ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. نہ میرا مولا ہے نہ کوئی ملجا ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے. اور بتائیں جی، دیکھو بات سنو، ہمارے کسی مشاہدے سے، ہمارے کسی تجربے سے، ہمارے کسی بیتے عمل سے کہ یا اللہ میں نے تیرے نام کو یہ کیا اور اس سے یہ نفع پایا، کسی کو نفع مل جائے، اور اس وقت جو آواز ہے صرف آپ حضرات کے درمیان نہیں ہے، یہ لائف پورے ورلڈ میں جا رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، اور اللہ کے نام کی برکت سے ہماری ویب سائٹ کو لاکھوں سے لاکھوں زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو، لاکھوں سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں. اور ہر بندہ عمال پہ آتا ہے، آپ کے کسی عمل سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، کوئی عمل پہ آ جائے، کوئی تسبیح پہ آ جائے، کوئی ذکر پہ آ جائے، بولو اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ ہمارے صدقہ جاری ہے. اور میں تو کسی کے دکھ دور کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اللہ تیرا پہلے دکھ دور کرے گا. تو کسی کی راحت کو سامنے کر دے، اللہ تجھے راحت اور خوشیاں عطا کرے گا. بتائیں اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، کون بتائے گا؟ ایک آپ بتائیں گے، آپ دو، اور کون بتائے گا؟ تین، اور چار، اور ہاں جی، اللہ پاک کی برکات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، ہم ڈاکیے بن جائیں. مجھے یہ بتائیں، میرے پاس جو تھا اگر میں چھپاتا، اپکری کے ذریعے، درس کے ذریعے آپ تک نہ پہنچاتا، وہ مجھ تک رہتا، ایسا ہے؟ اور میں نے آپ حضرات کو دیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، لاکھوں تک پیغام پہنچا نہیں پہنچا. یہ سورت کوثر کا 129 کا عمل جو ہے، 129 کا عمل میرے پاس تھا نا بھائی. آپ حضرات کو میں نے عرض کیا نہیں عرض کیا، بتاؤ نا. اب آپ حضرات نے آزمایا، اور اس کو پھر راشن پہ، اس کو فیول پہ، اس کو بیلنس پہ، اس کو دنیا کی ہر چیز پہ، اور اللہ نے اپنے نام کی برکت سے برکتیں دی. ابھی یہ کہتے ہیں، آج میں پہلے کاڑی کتنی نکالتی تھی، یہ کہتے ہیں میری جی ایل آئی نئی ہے، 3 سال کی پرانی ہے اور نئی ہے، 156 کلومیٹر فی میکسیمم. تو اب 198 ہوا. سورت کسر پڑھتے آئے، دھند تھی، 1 بجے کی میری اپوائنٹمنٹ تھی، اور اللہ نے وہ بھی برکت دے دی، ملاقات بھی کرا دی، اور سب کچھ اللہ نے کرم کر دیا. اور کون بتائے گا؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کے علاوہ اور کون بتائے گا؟ برکتوں کے فیصلے، برکتوں کی برکتیں، برکتوں کو، اللہ کی برکتوں کی جو عنایات ہیں مخلوق تک پہنچانا. ٹھیک ہے، جنہوں نے مائک ہاتھ کھڑا کیا وہ لے لے.
السلام علیکم، میرا نام عبد الرحمان ہے، اور میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں. عید کی بات ہے, میری چھوٹی سسٹر نے مجھے کہا کہ نا مجھے پیسے چاہیے, اس کے سوٹ میں کچھ پیسے کم ہوتے تھے اور اس ٹائم مجھے تنخواہ نہیں ملی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی میں نہیں دے سکتا. خیر اس نے دو تین دن میرے ساتھ یہ کرتی رہی اور میں اس کو روزانہ یہ کہتا تھا کہ جس دن ملے گی میں دے دوں گا. اس کو میں نے کہا کہ سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دے. اس نے تین دن مسلسل 129 دفعہ, تین ٹائم دن میں وہ پڑھتی تھی 129 دفعہ. 1700 اس کے پاس تھا اور جو سوٹ وہ پسند کر کے آئی ہوئی تھی وہ 2200 روپے کا تھا. تیسرے دن حیرت تنگ آ کے مجھے کہتی ہے کہ میں بازار جا رہی ہوں تاکہ میں وہاں سے سوٹ لے لوں. سوٹ لینے چلی گئی, وہاں پر گئی, اس نے اپنی تھیلی وہاں پر کھولی. اب تھیلی کھولی تو اندر 1700 کی بجائے 2200 روپیہ پڑا ہوا تھا. 500 روپیہ کہاں سے آیا یہ نہ اس کو پتا ہے نہ مجھے. پھر اسی طرح ایک کلائنٹ تھا میرا, کافی پریشان تھے اور اتنی پریشانی کی حالت تھی ان لوگوں کی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا تو وہاں پر ان لوگوں کے اپنے کنالوں کے گھر تھے. وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے اتنا زیادہ پلٹے کہ ان کو کسی نے گھر دیا, ایک فلیٹ دیا جہاں پر وہ رہنے لگے. اسی طرح انہوں نے مجھے اپنی بات بتائی, میں نے ان کو بھون مول خزانے کے بارے میں بتایا. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے بیچ میں حضرت نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو بھی انسان کی انکم ہو اس کا 0.5% وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی رزق میں برکت ڈالتی ہے. میں نے ان کو یہ بھی عمل بتایا, پھر سورہ کوثر کا عمل آیا وہ بھی بتایا ان کو. اب کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ اس بندے کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پرسنٹ تھا جو آپ نے دینا تھا, اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے سارے مسئلے جو تھے وہ حل ہو گئے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ جس طرح حضرت نے بتایا تھا کہ اذان پڑھنے سے جادو وغیرہ اور جناتی جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں. میرے ایک جاننے والے تھے, ان پہ کچھ کسی نے کوئی عمل وغیرہ کیے ہوئے تھے اور ان کے گھر میں کے جانور تک مرنے شروع ہو گئے. ان کے گھر میں کوئی گولڈ فش تھیں جو ان کو بڑی اچھی لگتی تھیں. اب رات کے ٹائم انہوں نے دیکھا بالکل صحیح تھی, دن کے ٹائم میں جب دیکھا تو گولڈ فش نا اس حالت پہ پہنچ گئی بھی تھی کہ وہ مرنے والی تھی. انہوں نے اس کو نکال کے ایک ٹب میں رکھا اور ٹب میں وہ کرتے گیا تھے, اس کو پکڑتے تھے اور اس کے اوپر پکڑ کے اذان پھونکتے تھے. 21 دفعہ اذان پھونکنے سے ان کی گولڈ فش صحیح ہو گئی.
السلام علیکم جی, میرا نام ریاض ہے, ملتان روڈ پہ میں کام کرتا ہوں. پرانی گاڑیوں کا شو روم ہے میرا, پرانی گاڑیوں کا شو روم ہے جی میرا ملتان روڈ پہ, ادھر میں کام کرتا ہوں. کچھ 3 ماہ پہلے میں حضرت صاحب کے پاس آیا ہوں کہ کام بالکل بند تھا اور کوئی گاڑی لینے دینے والا آتا جاتا نہیں تھا اور کافی پریشانیاں ہوئی, کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کدھر سے جا کے اپنا کام سیدھا میں کروا لوں. میں حضرت صاحب کے پاس آیا ہوں کسی دوست کے ریفرنس سے, تو یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ آپ پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو کام ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے 313 دفعہ صبح پڑھتا ہوں, 313 دفعہ شام کو پڑھتا ہوں. یا ہیو یا قیوم ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین برحمتی کا استغیثو, اور میرے سارے اس پڑھنے سے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور میری ایک پراپرٹی تھی جو تقریباً 2 سال سے نہیں بک رہی تھی, اللہ کا شکر ہے اس کا بیانہ بھی ہو گیا. آج کل میں انہوں نے آج بھی انہوں نے کہا آج کل میں آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, تو میرے سب مسئلے اس طرح اس پڑھنے سے شروع کام مکمل ہونا شروع ہو گیا اور میں اپنے آپ میں خوش ہوں. اور میری گاڑیاں بھی جو ہے نا بکنی شروع ہو گئی ہیں اور اللہ کوئی نہ کوئی سواب لگا دیتا, جو دوست نہیں آتے تھے اب وہ بھی آنا شو روم پہ شروع ہو گئے اس عمل سے.
السلام علیکم, میرا نام ایوب ہے اور سرگودا سے ہوں. تو میں نے سورہ کوثر کا عمل جو ہے تقریباً روزانہ کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھار ناغہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی مہربانی سے بہت پہلے سے فائدہ ہے اور اب پیسے جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتے اللہ کے شکر گھر سے. اور تقریباً 2 یا 3 سال پہلے کی کچھ اماؤنٹ رہتی تھی والد صاحب کی پے کی, وہ 4000 سے کچھ اوپر ہی بنتے ہیں, اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے اب کچھ دن پہلے وہ بھی مل گئے تھے, جس کی امید ہی نہیں تھی کہ وہ تین سال پہلے کے ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے, اور وہ بھی برکت والی تھیری میں ہم نے رکھے تھے, اور اللہ کا شکر ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا.
السلام علیکم, میں میرا نام ذیشان علی, میں فیصلہ آباد سے آیا ہوں. تو نا صبح میں جب آنے لگا نا تو میری گاڑی کا وہ خراب ہو گیا ویل, تو ویل نا اس کا پیج نہ کھلے, گھنٹہ ہو گیا سب نے کوشش کی پیج نہ کھلے. تو میں آیا نا گھر, میں نے بتایا, میں نے کہا اسے سورت کوثر پڑھ کے پھونکو پھر کھل جائے گا, دو منٹ بعد وہ خود ہی کھل گیا سورت کوثر کی برکت سے. تو پھر ہم سب پھر ادھر آئے.
السلام علیکم, میرا تعلق راولا کوٹ آزاد کشمیر سے ہے. زلزلے کے بعد میں یہاں آیا ہوا تھا, وہ اپنا کاروبار کیا تھا, رکشے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ میں خود کشی پہ آمادہ ہو گیا تھا, کیونکہ کرایہ کا مکان تھا اور بچوں کا خرچہ چلانا مشکل تھا. روز آئے دن ورکشاپ کے اندر بک سٹال میں گیا, وہاں پہ یہ خریدنے کے لیے اپنی بچی کی کتابیں, تو وہاں ایپکری دیکھا, میں نے کہا یہ کیا کون سا رسالہ ہے, میں اس کو اٹھا کے گھر لے آیا. تو اس کو پڑھنے کے بعد وہیں میں نے ارادہ چینج کر لیا کہ بھائی یہ ایک راحت, مجھے ایک راستہ ملا ہے. تو اس کے اندر جو ورد وظائف تھے وہ میں کرنا شروع کر دیا, تو اس سے یہ ہوا کہ رکشے کا جو کام تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے زیادہ یعنی کہ نہیں کھلنا کو کچھ رکاوٹ ہو گئی. پھر میں وہاں سے چل کے آیا کہ میں اس خواہش کے ساتھ کہ یہ حکیم صاحب سے ملاقات کروں. تو مکتب میں آیا تو وہاں میں نے ان سے کہا کہ میں ملنے چاہتا ہوں ایسی شخصیت سے جنہوں نے اتنا اچھا رسالہ جو ہے وہ جاری کی ہے. تو کہنے لگے کہ ان کے ملنے کا ٹائم تو مئی تک نہیں مل سکتا. میں نے کہا پھر مئی تک میں کیا کروں گا. انہوں نے مجھے دو انمول خزانے دیے, یہ پڑھا کرو اور جمعرات کو محفل میں آیا کرو. آج دوسری جمعرات ہے, میں آتا ہوں, بہت ہی سرور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسائل ان کی فیوز و برکات سے حل ہو جائیں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو تھیلی ہے یہ بتاتے ہیں برکت کی, وہ کہاں سے ملتی ہے اور کس طرح ہے. تو باقی میں اپنے پریکٹیکلی یہ کہ جب میں رش کے اندر پھنس جاتا ہوں جہاں کہیں بھی, تو درود پاک پڑھ کے میں اس رش کے اندر پھونک مارتا ہوں, تو ایک دم سے جس طریقے سے وہ کوئی چیز ہے اس کو ہٹا کر کے رش سے وہ مجھے نکال دیتی ہے ہر وقت. درود پاک کی برکات, فیوز و برکات, یہ بتانا چاہتا تھا.
السلام علیکم, میرا نام محمد عمران ہے. گزشتہ تین چار سال سے حضرت کے یہاں آنا جانا ہے. تو ہوا یہ کہ میری والدہ جو ہیں وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئی اور بس ایسے کہ جیسے بالکل ختم ہی ہو گئی جو ہے. تو ڈاکٹر نے کہا جی یہ دوائیاں ہیں, یہ مسلسل ساری زندگی استعمال کرنی ہے. تو حضرت سے ٹائم لے کر ان سے ملاقات کی, انہوں نے ایک وظیفہ بتایا والدہ کو اور کچھ دوائیاں دی جو ہیں. تو وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں, سلام قول من رب الرحیم. تو کچھ عرصہ میری والدہ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور اس کے بعد وہ بالکل ایسے اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ پڑی کہ جیسے کبھی دل کا مرض ان کو تھا ہی نہیں جو ہے. اور انہوں نے وہ جو دوائیاں لکھ کے دی تھیں ڈاکٹر نے وہ بھی ساری چھوڑ دی جو ہے. اور تقریباً دو سال تک نہ ان کے کبھی دل میں کوئی درد ہوا, نہ کوئی ان کو ٹینشن, نہ کوئی ڈپریشن, کوئی چیز بھی کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ جو ہے نہ ذہن پر نہ دماغ پر جو ہے نہ دل پر کچھ بھی محسوس نہیں ہوا ان کو. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے, یہ تقریباً تین یا چار ماہ پہلے کی بات ہے, کہ میری والدہ نے جو ہے وہ کچھ جو دوائی لکھ کے دی تھی اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, کچھ جو وظیفہ بتایا تھا اس میں تھوڑی کمی ہو گئی. تو بے شک اللہ ہی کی طرف سے آنا تھا, تو والدہ کو دوبارہ دل کا دورہ پڑا. تو بس یہ جاتے جاتے رکشے میں وہ مجھے یہ وصیت کر رہی ہیں کہ بس یہ 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 تم کر لینا بس جو ہے, اور میرا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا اور سورہ یاسین تم پڑھنی شروع کرو اور یہ وہ. میری امشیرہ کو بھی کہتی رہی جو ہے, تو ہم ہسپتال ان کو لے گئے جو ہے. تو ہسپتال میں جو ہے وہ میری والدہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا جی ایک انجیکشن ہے وہ لگے گا, مشین ہماری جو ہے وہ خراب ہے جو ہے, جو دل کا جو ہے اس کی سٹنٹ اینجیو پلاسٹی ہوتی ہے وہ خراب ہے مشین ہماری جو ہے. تو یہ انجیکشن لگے گا, اگر اس میں جان کو خطرہ بھی ہے, اگر آپ کہیں تو ہم لگا دیتے ہیں جو ہے. اور مریض کی جان تو ویسے بھی جا سکتی ہے درد میں اور اس علاج کے دوران بھی جا سکتی ہے، زندگی تو اللہ پاک نے ہی دینی ہے جو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ انجیکشن لگا دیں جو ہے. تو اس دوران میں جو ہے وہ میرے ذہن میں کوئی عمل نہیں آ رہا تھا، اور صرف مجھے ایک ہی بات یاد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ ہر بیماری سے شفا ہے. تو یقین کریں کہ میں جتنے دن بھی ہسپتال میں رہا ہوں اس دوران میں جو ہے وہ انجیکشن بھی لگ گیا. میری والدہ جو ہے ایک دن ڈیڑھ دن جو ہے پورا ایمرجنسی میں آئی سی یو میں رہی جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی اینجیو پلاسٹی ہوئی جو ہے. تو ڈاکٹر نے کہا جی ان کی تین شریانیں جو ہیں وہ دل کی جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، بلاک ہو چکی ہیں، اور ایک شریان کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور ایک کے اندر جو ہے وہ ہم سٹینٹ ڈالنے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس سارے وقفے کے دوران ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے اور میں اپنا کام کر رہا تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھی ہے کہ شاید میں نے ساری زندگی میں نہ پڑھی ہو جو ہے. تو یہ پڑھ کے میں اپنی والدہ کو جو ہے وہ دم کرتا رہا ہوں، ہدیہ کرتا رہا ہوں جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری ماں کی جو ہے جان بخشی ہے جو. اور میرے سامنے جو ہے اسی وارڈ میں سے جو ہے پانچ چھ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ باہر گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو جو ہے وہ صحت بخشی ہے. ابھی تک بھی جو ہے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے ان پہ دم کرتا ہوں. اور کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے مجھے کچھ یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مجھ پر یا میرے گھر والوں پر جو ہے کسی نے کوئی جادو یا کوئی ایسا اثر کیا ہوا ہے. تو میں صبح شام جو ہے وہ اول آخر درود شریف اور قرآن کی جو دو آخری سورتیں ہیں جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے میں پڑھتا ہوں صبح شام جو ہے اپنے اوپر اپنے گھر کے اوپر دم کرتا ہوں. اور ایسے کوئی جو ہے میرے ذہن میں جو شک تھا وہ شبہ بھی دور ہوتا جا رہا ہے. اور جو حالات میں جو خرابی تھی کہ خود میرے اپنے جو ہے میرے بھی جو ہے سینے میں تکلیف رہنا شروع ہو گئی، اور جو ہے مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے دل میں جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نام کی برکت سے جو ہے میری والدہ کو بھی صحت دی ہے. ابھی وہ آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ایک جگہ پر میں نے نسخہ ایک پڑھا تھا کہ دل کے جو مریض ہیں وہ ان کو اجوا کھجور جو ہے وہ کھلائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جب پہلا ہارٹ اٹیک اسلام میں جو ہے ان کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں گٹھلیوں سمیت جو ہے کھجوریں جو ہے ان کو کھلائی جائیں جو ہے. تو ابھی میری والدہ جو ہے وہ کھجور کھا بھی رہی ہیں اور ان کی گٹھلیاں جو ہے میں پیس کے انہوں کھلا رہا ہوں. کچھ دن سے جو ہے تقریباً یہ ہفتہ ہو گیا ہے جو ہے پھر درد ان کو شروع ہو گئی تھی جو ہے کیونکہ ابھی دو شریانیں ان کی جو ہے وہ بلاک ہیں جو ہے. لیکن یہ کھجور کھانے کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت بخشے.
جی محمد الطاف گجرات سے. 27 رات کو ختم قرآن کی محفل میں یہ میں یہاں تھا، رات یہیں رکا. صبح حضرت صاحب دفتر کے باہر کچھ احباب کے ساتھ کھڑے تھے، میں ابھی ادھر تھا. حضرت صاحب کے پاس شمارہ لائے گا پروف ریڈنگ کے لیے. اس شمارے میں سورت بکرا والا عمل حضرت صاحب نے کہا کہ یہ اس ماہ کا تحفہ ہم لوگ بھیج رہے. تو جتنے بھی احباب وہاں کھڑے تھے حضرت صاحب نے جس کی طرف انگلی کی، کسی نے کہا کہ میں نے میرے تین بیٹے ہیں، میں نے ایک دفعہ پڑھا اللہ نے بیٹا دیا، دوسری دفعہ پڑھا پھر اللہ نے بیٹا دیا، تیسری دفعہ پڑھا پھر اللہ نے بیٹا دیا. حضرت صاحب جس کی طرف انگلی کرتے کوئی دو بیٹے، کسی کے تین بیٹے، ان میں سے ایک میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی اللہ نے سورت بکرا کے عمل سے بیٹا دیا. تو کچھ دن پہلے اس سے ہم لوگ بھی حضرت صاحب کے پاس آئے تھے، حضرت صاحب نے ہمیں بتایا تھا. تو الحمدللہ سورت بکرا کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹا دیا ہے. اور اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن میں ایک سبزی والے کی چھوٹی سی دکان تھی گجرات ماڈل ٹاؤن میں، تو وہ تھوڑی سی سبزی لے کے آتا، اس کی بکتی نہیں تھی. ایک وہاں کی بکری کی ایک کاریاں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس کو بتایا کہ تم نہ روزانہ کثرت سے سورت کوثر پڑھا کرو. تو جس کی سبزی بکتی نہیں تھی اس نے سورت کوثر پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میری تو صبح صبح جلدی جلدی سبزی بک جاتی ہے، تو اب میں کیا کروں. اس نے پھر گوشت کا ساتھ میں شروع کر دیا. پہلے دن اس نے مرغ کا 10 کلو گوشت رکھا، وہ بھی بک گیا. دوسرے دن اسی طرح بڑھاتا گیا. آج اس کی یہ حالت ہے کہ 100 کلو روزانہ بیچتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد سورت کوثر کی ورد کرتا رہتا ہوں اور اس کے بعد جب میں سبزی منڈی جاتا ہوں مجھے سبزی بھی سستی ملتی ہے اور جلدی لے کے آتا ہوں اور بک بھی جلدی جاتی ہے. گوشت کا ساتھ کام ہے تقریباً روزانہ 100 کلو میرا گوشت بھی بک رہا ہے اور یہ سارا سورت کوثر کی برکت سے.
ساری دنیا کو اگر بھیک ملی ہے تو اللہ کے در سے ملی ہے, اللہ کے گھر سے ملی ہے. میں ایک بات اکثر آپ کو عرض کیا کرتا ہوں, لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میرا در ہے خالی, میں اللہ کے بھرے ہوئے گھر پہ بھیج دیتا ہوں. جو مشکل کشا داتا اور ملجا اور ماوا ہے, میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اور پھر عرض بھی کرتا ہوں اللہ سے, اللہ میرا در خالی ہے, اللہ میں تیرے بھرے ہوئے در پہ مخلوق کو بھیجتا ہوں, اللہ تو اب ان کو خالی نہ بھیج. پر اللہ کا فضل ہے مخلوق قرآن و حدیث قرآن و سنت کے جو مسنون اعمال ہیں ان مسنون اعمال کی برکت سے مخلوق کو بہت نفع مل رہا. آج کی اس محفل کو یہیں ختم کرتے ہیں, مجالس مجذوبی کو بتانے والے بہت ہیں. آج کے بعد فیصلہ کریں اپنی زندگی کے اندر سے کہ ہم خود بھی اعمال پہ آئیں گے اور مخلوق کو اس پہ لائیں گے, اور اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ اعمال سے پلنے اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین بنانا ہے کہ میں اعمال کی برکت سے پلوں گا اور میرے کام اعمال کی برکت سے بنیں گے, اور میں بچوں گا اگر دنیا آخرت کی مصیبتوں سے تو اعمال نبوی کی برکت سے. اعمال سے پلنے اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین ہو, اللہ مجھے بھی عطا کرے, پوری امت کو عطا کرے, اللہ سارے عالم کو عطا کرے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.